الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا سورت میں چار مضامین بیان ہو رہے ہیں، گویا کہ سورت کے چار حصے ہیں. پہلے حصے میں توحید باری تعالیٰ کا بیان تھا، اور ابتدا میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر بطور تمہید کیا گیا اور ان کی صفات، اور اسی طریقے سے ان کے احکام انجام بیان کیے گئے. اس کے بعد دعوت عام تھا، خطاب عام تھا. خطاب عام میں دعوی توحید، اور دعوی توحید کے اوپر دلائل عقلیہ، آفاقی، انفسی، اور اسی طریقے سے دفع شبہ، اور اس پر بشارت اور تخویف کا بیان تھا. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان جنہوں نے توحید میں تحریف کیا تھا، اور خطاب اچھا درمیان کے اندر آخر میں، یعنی ان کے بیان سے پہلے چار نعمتوں کا تذکرہ ہوا، تذکیر، ترغیب اور امتنان کے لیے. اور پھر اس کے بعد خطاب خاص شروع ہوا یا بنی اسرائیل سے، اور چھ خطابات ہیں. پہلے خطاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے ہیں، آٹھ احسانات، آٹھ نعمتیں اور دو نقمتوں کا تذکرہ تھا پہلے خطاب کے اندر. اور دوسرے خطاب کے اندر ان کے آبا و اجداد کے تین خباستوں کا تذکرہ تھا. اور تیسرے خطاب کے اندر پھر انکار اوامر اور اتیانی نواہی کا تذکرہ تھا. چوتھے خطاب کے اندر انبیاء سابقین کے انکار کا تذکرہ تھا، کہ انہوں نے انبیاء سابقین کا انکار کیا تھا. اور پانچویں خطاب کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا تذکرہ تھا، کہ انہوں نے حبیب کبریا کا بھی انکار کیا. اور چھٹے خطاب کے اندر خلاصہ تھا. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آیت نمبر 100 تک جو ہے نا گیا ہے، اور پھر 101 سے اثبات نبوت، اور اثبات نبوت کے جو دو طریقے ہیں، مخالفین کے دلیل کا رد، اپنے دعوی کے اوپر دلیل، اور اسی طریقے سے جو ہے نا اثبات کے لیے دلائل بھی قائم کیے گئے. اور پھر نبوت کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کا تذکرہ اور اس کے جوابات دیے گئے. یہاں سے تیسرا مضمون سورت کا شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 176 تک جو ہے نا یہ مضمون جائے گا. اس مضمون کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے, رد منکر کا تذکرہ ہے, اور جہاد ایک نفس کے ساتھ ہوتا ہے, ایک جہاد والدین کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, قوم قبیلہ کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی ان کے سامنے حق بیان کرنا, اور اسی طریقے سے وہاں جو برائی پائی جاتی ہے گھر کے اندر, محلے کے اندر, قوم قبیلہ عزیز و اقارب کے اندر, اس کے خلاف آواز اٹھانا, یہ جہاد ہے. اور اسی طریقے سے حکمرانوں کے خلاف جہاد, کلمہ حق کہنا ان کے سامنے, یہ جہاد ہے. تو اس طریقے سے یہ تمام کے تمام وہ جہاد ہے جس کا تعلق زبان سے ہے, اور ایک جہاد وہ ہے کہ جو دشمن کے خلاف ہوتا ہے, تو اس کا نام قتال ہے. اس میں پھر دعوت کے بعد اگر دشمن تسلیم نہیں کرتا ہے حق کو اور انکار کرنے لگتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے, اسے قتال کہتے ہیں. تو گویا کہ جہاد عام ہے اور قتال جہاد کا ایک فرد ہے. تو جہاد عام مطلق ہے اور قتال اخص مطلق ہے, اس کا ایک فرد ہے. پھر قتال کے لیے یہاں جو تفصیل بیان کیا گیا ہے, تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ مجاہد کے لیے یہ ضروری ہے. نمبر ایک, مجاہد کا ٹریننگ, اور مجاہد کے ٹریننگ سے متعلق 10 قواعد اور 10 احکام بیان کیے گئے ہیں. 5 کا تعلق عقیدے سے ہے کہ مجاہد کا عقیدہ اللہ پر اور آسمانی کتابوں پر, انبیاء کرام پر, فرشتوں پر جو ہے نا انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر 5 جو قواعد ہے اس کا تعلق مجاہد کے عمل کے ساتھ ہے اور اخلاق کے ساتھ ہے. مجاہد کا عمل بھی درست ہونا چاہیے اور مجاہد کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر دوسری چیز جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد جہاد پر تب جا سکتا ہے جب اپنی ریاست کے اندر امن ہو. اگر اپنی ریاست کے اندر امن نہ ہو تو مجاہد پھر محاذ پر نہیں جا سکتا اور جہاد نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر بارڈر پر فوج دشمن کے خلاف تب جنگ لڑ سکتی ہے کہ اپنی ریاست کے اندر امن ہو. اگر اپنی ریاست کے اندر فساد برپا ہو تو پھر بارڈر پر دشمن کا مقابلہ کرنا فوج کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. پھر ریاست میں امن کے لیے 4 قوانین بیان کیے گئے ہیں. پہلا قانون یہ ہے, یہ آج کے سبق کا حصہ ہے. پہلا قانون یہ ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے. ریاست کے اندر قانون یعنی عادل اور انصاف کا قانون نافذ ہو اور ظالم سے بدلہ لیا جائے, اور اس طریقے سے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے. اسی طریقے سے اگر آدمی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بڑے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو قانون ریاست کے اندر بالکل تازہ دم ہو اور ایسے لوگوں تک قانون کا ہاتھ جو ہے نا وہ فوراً پہنچے اور ان کو پکڑا جائے اور اس طریقے سے ان پر حدود نافذ کیے جائے اور ان کو سزا دی جائے. اور اسی طریقے سے جہاں مظلوم ہو تو مظلوم کی مدد کی جائے. تو اس طریقے سے ریاست کے اندر امن قائم ہوتا ہے. جیسے کہ ریاست مدینہ کے اندر امن اسی قانون عدل اور انصاف کے قانون کے نافذ ہونے سے آیا تھا کہ جب قریشی لڑکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کو مسترد کر دیا تھا کہ حدود میں سفارش وغیرہ یہ چیزیں نہیں چلتی, اور اس طریقے سے وہ جو جب اللہ غسانی بادشاہ جو ہے نا وہ آیا تھا اور ایک گوار کو جب اس نے چماٹ مارا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی جو ہے نا مختصر فیصلہ سنایا تھا کہ اما العفو و اما القصاص، یا تو یہ ہے کہ معافی مانگے اور یا یہ ہے کہ قصاص جو ہے نا وصول کیا جائے گا آپ سے. تو اس طریقے سے یہ عادل اور انصاف کا قانون زندہ تھا اور لاگو تھا، تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر امن لوٹ آیا تھا. معاشرے کے اندر امن جو ہے نا یہ لوٹ آیا تھا، اور اسی طریقے سے ایک پرامن خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا تھا، اور وہ عرب جو اخلاق کے اعتبار سے گر گئے تھے، عمل کے اعتبار سے بہت نیچے چلے گئے تھے، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی بہت نیچے چلے گئے تھے، تو انہوں نے پھر یعنی اتنا وہ خوبصورت بن گئے تھے اور اتنا جو ہے نا وہ کامل انسان بن گئے تھے کہ پھر انہوں نے ساری دنیا کی امامت کی. تو اچھا، یہ جو قوانین امن کے لیے بیان کیے گئے ہیں ریاست میں امن کے لیے، تو پہلا قانون تو آپ کے سامنے آ گیا. دوسرا قانون یہ ہے کہ اموال شریعت کے قانون کے مطابق جو ہے نا وہ تقسیم کیے جائے، زکوٰۃ ہو، مالی غنیمت ہو، جو بھی ہو، اموال شریعت کے مطابق تقسیم کیے جائے، اور اسی طریقے سے ارکان مستعد ہو جہاد کے لیے ہر وقت. جو ریاست میں فوج ہے یا مجاہدین کا دستہ ہے وہ تازہ دم ہو جہاد کے لیے، اور اسی طریقے سے محرمات سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ مجاہد کے مطلب یہ ہے کہ ریاست کے رہنے والوں میں جب کرپشن عام ہو جائے گا اور حرام خوری جو ہے نا وہ عام ہو جائے گی، تو اس سے بھی ریاست کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی پھر اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے دوسروں کا خون بھی جو ہے نا بہانے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں بیان کی گئی ہے، چار قوانین بیان کیے گئے ہیں ریاست میں امن کے لیے. اس کے بعد پھر تیسری چیز جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے ضروری ہے امور مسلحہ اور امور انتظامیہ کا ہونا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر جو ہے نا وہ بنا ہوا ہو، آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہو، تو اصلاح معاشرے کے لیے اور اسی طریقے اصلاح معاشرے کے لیے تقریباً 18 قوانین بیان کیے گئے ہیں، اور یہ 18 قوانین جو ہے نا یہ آیت نمبر 176 یعنی پارے کے جو تیسرا پارا جو ہے نا اس کے شروع تک جو ہے نا یہ چلا جائے گا یہ سلسلہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں نفی حصر کی ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو یہاں نفی حصر کی ہے، یہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، نیکی کا کام ہے لیکن صرف نیکی کا کام یہ نہیں ہے، نیکی کا کام اور بہت سارے ہیں. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اب بیان عقائد ہے، یعنی وہ پانچ امور جس کا تعلق عقیدے سے ہے اس کا بیان ہے، لیکن نیکی کا کام یہ ہے کہ آدمی ایمان رکھ کے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر اور انبیاء کے اوپر انبیاء کا اتباع ہو. مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر کیا ہو؟ ایمان ہو. وآت المال علی حبہ، اب یہاں سے بیان عمل، یعنی دوسرے جو پانچ احکام ہے جس کا تعلق عمل اور اخلاق سے ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں دنیا مال کی محبت نہ ہو، اس لیے کہ اگر دل میں مال کی محبت ہے تو پھر وہ جہاد میں جائے گا مال غنیمت کے لیے، اور پھر مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالے گا. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مجاہد مال سے محبت نہ کرے، بلکہ جو مال اس کے ہاتھوں میں آئے اس مال کو اللہ کے محبت میں خرچ کرنے والا ہو, ذوی القربا قرابت والوں پر, والیتامہ اور یتیموں پر, والمساکین مساکین پر, وابن السمین وابن السبیل اور اپنے مجاہد ساتھیوں پر مال خرچ کرنے والا ہو, والسائلین اور اسی طریقے سے مانگنے والے محتاجوں پر, وفر رقاب اور گردنوں کے آزادی میں, یعنی اگر قیدی ہے تو قیدی چھڑانے میں, اسی طریقے سے غلام ہے تو غلام خرید کر آزاد کرنے میں, اگر کسی غلام کو مکاتب بنایا گیا ہے تو بدلے کتابت ادا کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے والے ہو, نماز کے پابند ہو, وَآتَ الزَّكَاةَ زکات دینے والے ہو. آگے جو ہے نا اخلاق سے متعلق, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہو, اِذَا عَاهَدُوا جب وعدہ کرے, یعنی وعدہ کرتے وقت پکا عزم یہ ہو کہ میں نے وعدے کو نبھانا ہے, وعدہ کرتے وقت جو ہے نا یہ ارادہ نہ ہو کہ میں نے سامنے والے کو ٹرخانا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہو, فِي الْبَأْسَاءِ تنگ دستی میں, وَالضَّرَّاءِ بیماریوں کے اندر, وَحِينَ الْبَأْسِ اور میدان جنگ کے اندر قتال کے وقت. أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہی لوگ ہیں, الَّذِينَ صَدَقُوا جو کمال سچے کمال صدق کے ساتھ کیا ہے متصف ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ سچے متقی ہیں. یہ 10 احکامات آپ کے سامنے آ گئے, یعنی مجاہد کے ٹریننگ سے متعلق کہ اس کے یعنی 5 احکام کا تعلق اس کے عقیدے سے ہے کہ اللہ پر ایمان ہو, آخرت پر ایمان ہو, آسمانی کتابوں پر ایمان ہو, فرشتوں پر ایمان ہو, پیغمبروں پر ایمان ہو, اور 5 احکام عمل اور اسی طریقے سے اخلاق سے متعلق, یہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. اب آگے ریاست میں امن ضروری ہے, تو ریاست میں امن کے لیے جن 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے تب ریاست کے اندر امن آئے گا. اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, یہ پہلا جو ہے نا امر انتظامی ہے جو جس کا تعلق ریاست میں امن کے ساتھ ہے. ایمان والو کتب علیکم القصاص, تمہارے اوپر قانون قصاص کو فرض کیا گیا ہے, فی القتلا قتل عمد کی صورت میں, یعنی مقتول قتل عمد کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد, آزاد آزاد کے بدلے میں, غلام غلام کے بدلے میں, والانسا بالانسا عورت عورت کے بدلے میں, فمن عفی له من اخیہ شیئ, اگر مقتول کے ورثاء میں سے کسی نے قصاص یا دیت میں سے کسی چیز کو معاف کر دیا, فاتباع بالمعروف, تو پھر جو ہے نا مطالبہ وہ دستور کے مطابق کیا جائے گا. کیا مطلب؟ یہاں اللہ تبارک و تعالی زمانہ جاہلیت کے قانون کا رد فرماتے ہیں. زمانہ جاہلیت کا قانون کیا تھا کہ معزز کے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کیا جاتا تھا قصاصا, اور آزاد کے بدلے میں یعنی گرے پڑے قبائل کے 2 آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا. معزز کے 1 آزاد آدمی کے بدلے میں جو غیر معزز ہوتے تھے ان کے معاشرے کے اندر, ان کے 2 آدمی قصاص میں قتل کیے جاتے تھے. عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انصاف قانون عادل و انصاف کو نازل فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان کو قتل کیا جائے گا. غلام آزاد کو قتل کرے تو غلام کو قتل کیا جائے گا, آزاد غلام کو قتل کرے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا, مرد عورت کو قتل کرے تو مرد کو قتل کیا جائے گا, عورت مرد کو قتل کرے تو عورت کو قتل کیا جائے گا. عدل اور انصاف کا قانون ہے، اس میں غلام، آزاد، عورت، مرد کا کوئی فرق نہیں ہے. بس جس نے کسی نفس کو قتل کیا ہے ناحق، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. ہاں تھوڑا آگے جو ہے نا فرق ہے، یعنی ایک کافر وہ ہے کہ جو مسلمان ریاست میں امن لے کر رہتا ہے اور ان کے قانون کو اس نے تسلیم کر لیا اور اس ریاست کی نیشنلٹی اس نے حاصل کی ہے اور وہاں رہتے ہیں جس طریقے سے ذمی وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو اگر کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا. ایسے غلام کہ جو مستعمل ہے، ذمی ہے، اس کے بدلے میں بھی مسلمان کو قتل کیا جائے گا اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اگر کوئی حربی، یعنی وہ غلام ہو آزاد ہو، ذمی غلام ہو آزاد ہو، اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی حربی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو حربی کے بدلے میں پھر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ قصاص یہ حقوق العباد میں سے ہے، تو یہاں مقتول کے جو وارث ہے وہ قتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے قصاص کو معاف کر کے دیت بھی وصول کر سکتے ہیں، اور شریعت دیت کو اگر وہ معاف کرتے ہیں اور اس سے کم میں جو ہے نا کم دیت پر جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں تو یہ صورت بھی جائز ہے. اگر مقتول کے ورثاء میں سے کسی نے قصاص کو معاف کر دیا، تو اگر دیت کو بھی معاف کر دیا ہے، یعنی بالکل جو ہے نا بغیر دیت کے قاتل کو معاف کر دیا، تو اس صورت کے اندر قاتل کے اوپر کچھ نہیں آئے گا. لیکن اگر انہوں نے قصاص کو معاف کیا ہے اور دیت کا فیصلہ کیا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر دیت کا مطالبہ وہ کریں گے، یعنی خون بہا جو ہے نا وہ اس کا مطالبہ جب کریں گے تو معقول خون بہا کا جو ہے نا وہ مطالبہ کریں گے. تو اس کا ذکر ہے، فمن عفی له من اخیہ، جس کے لیے جو ہے نا معافی مل گئی اس کے بھائی کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ قاتل سے اگر مقتول کے ورثاء نے قصاص کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، من اخیہ شیئن، یعنی کوئی چیز کو، کسی چیز کو معاف کر دیا، قصاص دیت دونوں کو معاف کر دیا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر قصاص کو معاف کر دیا اور دیت جو ہے نا دینے کا حکم دے دیا، فاتباع بالمعروف، یہ فریضہ وارث ہے. فریضہ وارث ہے، جو میت کا وارث ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ پھر وہ مطالبہ کرے دیت کا بالمعروف، یعنی معقول خون بہا کا مطالبہ کرے. وآداؤن الیہ بحسان، یہ فریض قاتل ہے کہ قاتل وہ مقتول کے ورثاء کو دیت وہ احسان کے ساتھ ادا کرے، ان کو پریشان نہ کرے. ذالک تخفیف، یعنی یہ جو قانون دیت اور عفو ہے، قاتل کو بالکل معاف کرنا یا قصاص معاف کر کے دیت وصول کرنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ آسانی کا معاملہ ہے. میرے من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، ورحمتن، اور یہ شاہانہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کا آپ کے اوپر، کیونکہ یہود کے ہاں صرف قصاص تھا اور نصارہ کے ہاں صرف دیت تھی، تو صرف اگر قصاص ہو تو بھی تنگی ہے، صرف دیت ہو تو بھی تنگی ہے. اختیار اگر دیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ مقتول کے جو وارث ہے ان کے اوپر بات کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ کی مرضی ہے، قصاص کو معاف کرے، بالکل جو ہے نا کسی قسم کا عوض نہ لے، آپ کی مرضی ہے قصاص معاف کر کے دیت لے، آپ کی مرضی ہے پوری دیت وصول کرے یا کم کے اوپر مصالحت کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آسانی کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس امت کے اوپر ایک شاہانہ رحمت ہے باری تعالیٰ کا. فمن اعتدى بعد ذلك، دیت وصول کرنے کے بعد جو ظلم کرے گا، حد سے تجاوز کرے گا، کیا مطلب؟ دیت وصول کرنے کے بعد پھر موقع پاتے ہی قاتل کو مار ڈالا، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، جو ایسا کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. دیت وصول کرنے کے بعد پھر قاتل کا قتل، یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. جیسے کہ بعض دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ مصالحات کے بعد بھی موقع ملتا ہے تو قاتل کو مار ڈالتے ہیں، یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ قانون قصاص کے حکمت کو اللہ بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یا اولی الالباب، عقل والو، قصاص کے اندر تمہارے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. اس لیے کہ جب قانون قصاص زندہ ہوگا ریاست کے اندر، پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ناحق کسی کو قتل کرے. اور قصاص دن میں وصول کرنا چاہیے اور مجمع عام میں وصول کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبرت ہے، تاکہ لوگ جو ہے نا ظلم سے اور جرائم سے باز آ جائے. رات کے اندھیرے میں جو پھانسی دی جاتی ہے اس کا معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ انگریز کا قانون ہے. تو انگریز کا قانون جو انسان کا بنا ہے وہ قانون ہے، اس سے جو ہے نا کسی کو عبرت نہیں ملتی. جب دن دہاڑے مجمع عام کے اندر قصاص وصول کیا جائے گا تو اس سے اس ریاست کے عوام کو عبرت حاصل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے لوگ پھر جرائم کی طرف نہیں جائیں گے، قتل ناحق کی طرف نہیں جائیں گے، اجتناب اور گریز کریں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، قصاص سے امن لوٹ آئے گا، اور اسی طریقے سے ظالم کے ہاتھ جو ہے نا اس کو ہتھکڑیاں لگ جائے گی، اور اس طریقے سے وہ پھر آزاد نہیں چلیں گے، ظلم نہیں کریں گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مقتول کے حکم بیان کرنے کے بعد اب میت کے مال کے حکم کو بیان کرتے ہیں. تم میں سے کسی آدمی کے پاس اگر موت آ جائے، یعنی آثار موت ظاہر ہو جائے، تو لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ وصیت کرے یا لکھ کر وصیت جو ہے نا چھوڑ دے. یہ حکم لازم تھا، وصیت کرنا یہ لازم تھا اس وقت کہ جب آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اور جو عزیز و اقارب تھے ان کا حصہ مرحوم کے مال کے اندر مقرر نہیں کیا گیا تھا. جب آیت میراث نازل ہو گئی تو اب وصیت جو ہے نا یہ فرض یا واجب نہیں رہی. ہاں اس صورت کے اندر اب وصیت فرض ہے کہ جب آدمی کے ذمے کسی کا قرض ہو یا آدمی کے پاس کسی کی امانت ہو، آثار موت ظاہر ہو جائے تو اس وقت، یا یہ ہے کہ اس سے پہلے وصیت ضروری ہے، تحریری طور پر بھی آدمی کے پاس ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے لوگوں کو بھی یعنی جو اس کے وارث ہیں ان کو بھی بتائے کہ فلاں آدمی کی میرے پاس امانت ہے، اور اس طریقے سے فلاں آدمی کا میرے اوپر اتنا قرض ہے، جب میں دنیا میں نہ ہوں تو یہ امانت اس کو واپس دی جائے اور یہ قرض جو ہے نا واپس کی جائے. تو قرض اگر ذمہ ہے یا امانت آدمی کے پاس ہے، اس صورت کے اندر تو وصیت فرض ہے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وصیت کسی کے لیے یہ فرض نہیں ہے. یہ اس وقت فرض تھی وصیت کہ جب آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، اور ذوی الفروض کے لیے جو حصے ہیں میراث کے اندر وہ متعین اور مقرر نہیں ہوئے تھے. تو وَلَكُمْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ، جب آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت، یعنی وصیت کے جو آخری وقت ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اِن تَرَكَ خَيْرَ، اگر اس نے مال کو چھوڑا ہے، مرحوم نے مال کو چھوڑا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مال اس کے پاس ہے، تو کیا لازم ہے اس کے اوپر؟ کتب علیکم الوصیت، وصیت جو ہے لازم ہے. کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شریعت کے قانون کے مطابق. یعنی ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے مال کی وصیت مال کا وصیت کرے اور وہ جو عصبہ ہے وہ بالکل جو ہے نا محروم ہو جائے. حقا علی المتقین, یہ لازم ہے متقین کے اوپر وصیت کرنا, لیکن میں نے کہا کہ یہ اس وقت کے بعد ہے کہ جب آیت میراث نازل نہیں ہوئی. آیت میراث کے نزول کے بعد والدین کا جو حصہ ہے مرحوم کے مال کے اندر وہ مقرر کیا گیا, اور جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے حصے بھی مقرر کیے گئے ہیں, تو اب وصیت جو ہے نا لازم نہیں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, جس نے وصیت سننے کے بعد وصیت کو تبدیل کیا, ظاہر ہے مرحوم تو قریبی کس رشتہ دار کو وصیت کرے گا, جس کو وصیت کی ہے اگر اس نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے سننے کے بعد, فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے وصیت کے اندر تبدیلی کی ہے. اِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا, جس کو خوف لاحق ہو وصیت کرنے والے کے بارے میں, جنفن زیادتی کا, بلا ارادہ زیادتی کا, او اسمن یا بالقصد والارادہ زیادتی کا, کہ اس نے وصیت کے اندر خطاً جو ہے نا بلا قصد اس سے کیا ہو گئی, زیادتی ہو گئی, یا بالقصد والارادہ اس سے کیا ہو گئی, زیادتی ہو گئی. تو اس صورت کے اندر فاصلح بینہم, جس کو وصیت کی ہے اس نے کیا کیا, صلح کر لیا وارثوں کے درمیان. مطلب یہ ہے کہ مناسب حصہ ہر ایک کو دے دیا, تو اصلاح کی نیت سے وصیت کے اندر رد و بدل کرنا یہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. فلا اسم علیہ, اس صورت کے اندر گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ پہلا امر مسلح ہے جو روزے کے بارے میں ہے. ایمان والو, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, یہ حکمت ہے فرضیت صیام کی, تاکہ تم پرہیزگار بنو. ایامن معدودات, یہ ایامن منصوب ہے سومو فعل مقدر کے لیے. سومو ایامن معدودات, روزہ رکھو چند گنتی کے دن, یعنی گنتی کے دن ہے, ایک مہینہ ہے, مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو, یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے, یہ روزے رکھو. فمن کان منکم مریضا, اب اعلان رعایت ہے برائے معذورین, تم میں سے اگر کوئی آدمی کیا ہے بیمار ہے, او علا سفر, یا سفر پہ ہے اور روزہ رکھنے میں دقت تکلیف ہے, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے. فعدت من ایام اخر, جتنے دن کا افطار کیا ہے اتنے دن پھر رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ رکھے. وعلی الذین یطیقونہ, اور وہ لوگ کہ جو روزہ رکھنے کے طاقت رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کی کیا رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, فدیتن طعام مسکین, وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں, یعنی ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا. یہ حکم ابتدا میں تھا جب لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی, روزہ رکھنا مشکل تھا, تو عادت پڑوانے کے لیے ابتدا کے اندر یہ آسانی تھی کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے چاقو چوبنے ہیں, لیکن عادت چونکہ اب روزہ رکھنے کی نہیں ہے, اختیار ہے کہ روزہ رکھے اور یا یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے. اگر یہی معنی ہے آیت کا, تو پھر یہ اس آیت کا جو معنی ہے وہ منسوخ ہے, تلاوت باقی ہے, تلاوت باقی ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, معنی جو ہے وہ کیا ہے, منسوخ ہے, حکم منسوخ ہے. اور دوسرا مطلب جو شیخ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ, یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کے طاقت رکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے, آخر میں جو فدیہ ہے صدقہ فطر وہ پھر ادا کرنا ہوگا روزہ رکھنے کے بعد. اور وہ صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو عام و مسکین, ایک مسکین کو دن بھر کھانا کھلانا, دن بھر کا کھانا کھلانا, دو وقت کا کھانا کھلانا. تو مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ ایک حکم ہے, اور روزے کے اختتام پر فدیہ ادا کرنا یہ دوسرا حکم ہے. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر وہ ساتھ ساتھ کیا کرے, رمضان کے اختتام پر فدیہ بھی ادا کرے, صدقہ فطر ادا کرے, ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا جو ہے نا عطا کرنا. تیسرا مطلب جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے, وعلی الذین یطیقونہ, جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, فدیۃن, تو عام و مسکین, وہ رات کو فدیہ بھی ادا کرے, اور فدیہ میں کیا دے, ایک مسکین کو کھانا کھلائے, تاکہ بدنی عبادت کے ساتھ آپ کی مالی عبادت بھی ہو جائے. بہت اچھا مطلب ہے آیت کا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, دن کا روزہ رکھے اور پھر شام کو مسکین کو کھانا کھلائے, تاکہ مالی بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی ہو جائے. فمن تطوع خیرا, جو آدمی زیادہ فدیہ دے فهو خیر اللہ, یہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طریقے سے دو کلو گندم کے بجائے اگر آدمی کیا کرے, کھجور کے ساتھ فدیہ ادا کرے, کشمش کے ساتھ فدیہ ادا کرے, تو ظاہر ہے اس حساب سے پیسہ زیادہ بنتا ہے, تو زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو ابتدا کے اندر فدیہ ادا کرنے کی اجازت تھی, اس وقت فدیہ کے بجائے حکم یہ تھا کہ روزہ رکھنا کیا ہے, بہتر تھا. وان تصوموا, یعنی فدیہ دینے کے بجائے اگر آپ کیا رکھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر آپ کو روزے کے ثواب کا پتہ ہے تو ظاہر ہے اس میں ثواب زیادہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب ایام معدودات کا بیان ہے. حکم تھا کہ آپ نے ایام معدودات کا روزہ رکھنا ہے, گنتی کے دن ہے اس کا آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو ایام معدودات کا بیان ہے کہ ایام معدودات کتنے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے, ہدل للناس, جو ذریعہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وبینات من الہدا, اور ہدایت کے یعنی دلائل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے, دونوں چیزیں. والفرقان, اور اس طریقے سے یہ ساری صفات ہے قرآن مجید کی, اور وہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, رمضان کا مہینہ جیسے نظر چاند نظر آ جائے تو پھر آدمی روزہ رکھنا شروع کرے, روزہ رکھ کے. ومن کان مریضا او علی سفر, اب اس حکم کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایک خاص حکمت کے لیے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس سے پہلے اختیار تھا, جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اختیار تھا کہ وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں روزہ رکھنے کے بجائے, اور بعد میں یہ حکم کیا ہوا, منسوخ ہوا. جب یہ حکم منسوخ ہوا تو ایک اشکال ذہن کے اندر, ایک وہم ذہن کے اندر پیدا ہوا کہ شاید اس حکم کے منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو رعایت تھی مریض کے لیے, مسافر کے لیے, وہ بھی منسوخ ہو گئی. تو دوبارہ اس کو ذکر کر کے بتا دیا کہ نہیں, وہ رعایت منسوخ نہیں, وہ اب بھی باقی ہے. فدیہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن مسافر کے لیے جو رعایت ہے, مریض کے لیے جو رعایت ہے, رمضان کے مہینے میں اگر روزہ رکھنے میں دقت ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, تو وہ افطار کر سکتا ہے اور پھر بعد میں کیا کرے, اتنے دن قضا کرے جتنے دن کا افطار کیا ہے. تو وہ رعایت جو ہے نا وہ دستور باقی ہے, اس لیے دوبارہ تذکرہ کیا. ومن کان مریضا او علی سفر, جو بیمار ہو یا مسافر ہو, سفر پہ ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو پھر اتنے دن جتنے دن اس نے افطار کیا ہے رمضان کے بعد, پھر کیا کرے, قضا کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ارادہ کرتے ہیں آسانی کی, اور تنگی کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نہیں کرتے ہیں. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور بعد میں قضاء کا حکم اس لیے ہے تاکہ آپ گنتی کے دن کیا کرے، پورا کر لے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ جو ہے نا آپ تکبیرات عید پڑھے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رعایت اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے دی ہے تاکہ آپ اللہ کی نعمتوں کے کیا کرے، شکر ادا کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، برائے قربی الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ جتنے زیادہ دعائیں مانگو گے مستجاب الدعوت بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. تو زیادہ دعا مانگنے سے اور زیادہ اپنے رب کے طرف متوجہ ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھے، عنی، میرے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تو فَقُلْ لَهُمْ فَإِنِّي قَرِيب، مقدر ہے فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے کیا ہوں، قریب ہوں. اور قرب کے دلیل، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ قرب کی دلیل ہے، میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کے دعا کو، اذا دعانی، جب بھی وہ ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ جو ہے نا، انشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے کے دعا کو قبول کرتے ہیں جب وہ دعا مانگتا ہے، جب وہ چاہے، جب وہ کیا کرے، چاہے، یعنی اخلاص کے ساتھ دعا ہو، کمال توجہ کے ساتھ دعا ہو، دل کی گہرائی سے دعا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے. اور حدیث میں آتا ہے، لا یقبل الدعاء من قلب غافل، غافل دل سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. اور اس طریقے سے جب آپ جائز چیز کو مانگے تو پھر وہ دعا قبول کی جائے گی. ظلم کی دعا مانگو گے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں فلاں آدمی کو قتل کروں، اور یا اللہ مجھے خوب مال دے تاکہ میں شراب جو ہے نا پی سکوں آزادی کے ساتھ، تو یہ گناہ کی دعا ہے، ظلم کی دعا ہے. ایسے دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتے ہیں. جائز دعا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، دل کی گہرائی سے ہو، کمال توجہ کے ساتھ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ سے قریب ہوں، آپ کے دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ حکم مانے میرا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین کرے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ لوگ رشد اور فلاح جو ہے نا وہ پا سکیں گے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہ اب جو ہے نا بقیہ احکام کا تذکرہ پھر شروع ہو گیا. حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کے مہینے کے راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنے بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا. ابتدا کے اندر رمضان کے مہینے کے راتوں میں ہم بستری جائز نہیں تھی، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کا معاملہ فرمایا اور رمضان کے مہینے میں بھی رات کو بیوی سے ہم بستری کرنا اور اس طریقے سے مشغول ہونا جائز قرار دے دیے گیا، تو اس کا تذکرہ ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا، انکم کنتم تختانون، کہ تم کیا کرتے تھے، خیانت کرتے تھے، یعنی خیانت کر کے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے تھے. تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے توبے کو قبول کیا، وعفا عنکم، اور اس خطا کو معاف کر دیا. یعنی رمضان کا مہینہ ہوتا تھا اور تمہارے لیے رات کو بیوی کے پاس جانا، ان کے ساتھ مشغول ہونا حرام تھا، لیکن بعض لوگوں سے صبر نہیں ہوتا تھا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کا معاملہ فرمایا اور رات کو جو ہے نا صحبت کی اجازت مل گئی, اور جو خطا کمی کوتاہی ہو گئی تھی اس کو اللہ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. فَلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ, اب تم اپنے بیویوں کے ساتھ رات کو مباشرت کر سکتے ہو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, وَابْتَغُوا یہاں اختیار کے معنی میں ہے, یعنی اختیار کرو. مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, جو قانون اجازت ہے اس کو کیا کرو, اختیار کرو. یعنی اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دے دے کہ رمضان کے مہینے میں رات کو ہم بیوی سے ہم بستری حرام. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو قانون اجازت کو مسترد کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قانون اجازت کو کیا کرے, اختیار کرے. جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرے. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, اور کھاؤ پیو, رات بھر کھاؤ پیو جب تک خیت ابیض یعنی سفید داغا نمایاں نہ ہو جائے سیاہ داغے سے, من الفجر فجر کے. یہاں جو آیت کا ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے, ظاہری معنی تو کیا ہے, سفید داغا سیاہ داغا. اور سہل بن سعد کہتے ہیں کہ من الفجر جو آیت کا ایک حصہ ہے, جب تک یہ لفظ نازل نہیں ہوا تھا تو ہم رمضان کے مہینے میں دو داغے اٹھاتے تھے, سیاہ داغا اور سفید داغ, اور پھر سے مانتے تھے اور اس کو دیکھتے رہتے تھے, شاید ہی مطلب ہوگا. پھر من الفجر جب نازل ہو گیا تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہاں سفید داغے سے اور سیاہ داغے سے مراد یہ داغے نہیں ہے, بلکہ سفید داغے سے مراد دن کی روشنی ہے, سیاہ داغے سے مراد رات کا اندھیرا ہے. یعنی جب دن کی روشنی رات کے اندھیرے سے نمایاں نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے نہ کھاتے پیتے رہو, طلوع فجر نہ ہو جائے. ثم اتم صیام اللیل, اور پھر دن بھر جو ہے نا روزہ رکھے, کب تک, غروب آفتاب تک. ولا تباشروہن, اور دن میں مباشرت نہ کرے. وانتم عاکفون, ولا تباشروہن, اور مباشرت نہ کرے. وانتم عاکفون, جب آپ اعتکاف میں ہو, اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پھر ہم اس طرح جائز نہیں ہے. وانتم عاکفون فی المساجد, جب آپ مسجد میں آئے ہو اعتکاف میں بیٹھ گئے ہو. تلک حدود اللہ, یہ خدا بندی ضابطے ہیں, فلا تقربوها, تو ان ضابطوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے, ان میں رہے اور ان میں رہ کر عبادت کرے. کذالک یبین اللہ لکم, کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں اپنے احکام کو, للناس لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ پاک اپنے احکام کو بیان کرتے ہیں. لعلکم تتقون, تاکہ لوگ خلاف ورزی سے جو ہے نا کیا کرے, بچے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یہ تیسرا امر انتظامی ہے اور حرام کھانے سے متعلق ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھائے. وتدلوا بها الی الحکام, اور لوگوں کے اموال کے خبریں حکام کو نہ دیا کرے, یا اپنا مال بطور رشوت حکام کے پاس نہ بھیجا کرے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کیا کرے, غریب کے اوپر ہاتھ ڈالے اور اس کے مال کو پھر ہڑپ کر لے, اس سے بچے. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, تاکہ تم میں سے ایک فریق لوگوں کے مال کھائے بالاسم ظلم کے ساتھ. وانتم تعلمون, اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو اپنے جھوٹ کو اور اپنے ظلم کو, لیکن آپ نے کیا کر لیا, اپنا مال حکمرانوں کے پاس پہنچا دیا رشوت کی صورت میں, اور پھر دوسرے کا مال ہڑپ کرنے لگ گئے حکمرانوں کے تعاون سے, اس سے اجتناب اور پرہیز کرے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں انسان ہوں, میں آپ کے دلائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں. بعض لوگ انتہائی فصیح ہوتے ہیں, وہ اپنا دعویٰ انتہائی فصاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں, ہم مطمئن ہوتے ہیں, ہم اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, اور اس چیز کا فیصلہ دیتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا, کیونکہ غیب کا علم تمہارے پاس ہے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے فیصلے سے بھی اگر میں نے کسی کا حق آپ کو دیا ہے آپ کے بہتر بیان کی وجہ سے, تو وہ آپ کا نہیں ہوتا, وہ آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. آپ یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کو مال دیا ہے بلکہ میں نے آپ کو جہنم کی آگ دی ہے, حرام ہے وہ بھی. آپ جب پیغمبر کے فیصلے سے کسی کا حق آدمی کے لیے حلال نہیں ہوتا تو حکمرانوں کو رشوت دے کے وہ جو آپ کے حق میں فیصلے دیتے ہیں اور غیر کا مال یا غیر کی ملکیت اٹھا کر جو ہے نا وہ آپ کو دیتے ہیں عدالت کے ذریعے سے, جو ہے نا اگر آپ کسی کا حق جو ہے نا ہڑپ کر لیتے ہیں تو قطعاً وہ حلال نہیں ہوتا, وہ حرام ہے اور وہ جہنم کے آگ ہے. اس لیے جو ہے نا بچے. یسالونک عن الاہل, رمضان کا تذکرہ آ گیا تو اب چونکہ رمضان کے روزوں کا مدار کس کے اوپر ہے, چاند دیکھنے کے اوپر ہے, تو اب چاند کے مسئلے کو بیان کر دیں. یسالونک عن الاہل, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے, اور یہ سوال جو ہے نا حضرت قتادہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سورج تو ہمیشہ ایک ہی طرح رہتا ہے, اس میں جو ہے نا گٹنا بڑھنا نہیں ہوتا, اور چاند جو ہے نا یہ کبھی گٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے, تو اس میں حکمت کیا ہے؟ سورج ہمیشہ ایک ہی طرح رہتا ہے, چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا, گٹتا بڑھتا ہے. مہینے کی ابتدا کے اندر بالکل جو ہے نا پتلا ہوتا ہے, پھر 15 تاریخ کو بالکل جو ہے نا 14 تاریخ 15 تاریخ کو بالکل جوان ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 جو ہے نا پتلا ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے آخر میں جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے چاند کے اندر, بڑھنا گھٹنا ہے چاند کے اندر, جبکہ یہ چیزیں سورج میں نہیں ہے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسالونک عن الاہل, قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, یسالونک عن الاہل, لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کریں گے. قل ہی مواقیت للناس, آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو بڑھنا گھٹنا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اوقات کا آلہ ہے. اوقات جاننے کا کیا ہے؟ آلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ اوقات سمجھاتے ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ, مہینے کا پتہ اسی اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے, ایام حج کا پتہ اسی اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ایام حیض کے ختم ہونے کا پتہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے عدت طلاق ہو یا عدت متوفا عنہا زوجہا ہو اس کے ختم ہونے کا پتہ اسی اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اعلی وقت ہے. اگر یہ ہمیشہ یکساں رہتا جیسے سورج تو پھر تو یہ اعلی وقت نہ بنتا. تو یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے اتار چڑھاؤ کو رکھا ہے اس میں یہ حکمت ہے کہ یہ تمہارے اوقات جاننے کا کیا ہے؟ اعلی ہے. قل ہی مواقع للناس, آپ کہہ دیئے کہ یہ اعلی وقت ہے لوگوں کے لیے. والحج اور حج کے لیے. ولیس البر بان تعتوا البیوت من ظہورها, اب یہاں پر زمانے جاہلیت کی ایک رسم کا اللہ تبارک و تعالی رد فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب لوگ احرام باندھتے تھے اور حج کے لیے یا عمرے کے لیے روان گھر سے نکلتے تھے اور اچانک یاد آیا کہ موبائل گھر میں رہ گیا, آج کل تو موبائل ہے گھر میں رہنے والا, یا کوئی اور چیز گھر میں رہ گئی, اب اس کے لیے واپس لوٹتا ہے گھر, تو گھر کے دروازے سے پھر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ چھت سے کودتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کا کیا تھا؟ رسم تھا کہ اسی دروازے تھے تو گناہوں کے ساتھ ہم آئے گئے ہیں اور اب تو ہم نے احرام باندھا ہے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے, لہذا اب گناہوں کے راستے سے جو ہے نا گھر میں داخل نہیں ہونا ہے, چھت سے جو ہے نا گھر کے اندر اترتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کر کے زمانے جاہلیت کے اس رسم کو رد فرمایا ہے, اور حکم ہے کہ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها, یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں چھتوں سے جو ہے نا اتر آئے. ولكن البر من اتقى, نیکی کا کام کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. وأتوا البيوت من ابوابها, گھر میں داخل ہو دروازوں سے داخل ہو. واتقوا الله لعلكم تفلحون, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ آپ کو کامیابی ملے. اصل چیز تقویٰ ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. یہ پہلی مرتبہ جہاد کا حکم ہے. جنگ لڑو ان لوگوں کے خلاف جو تم سے جنگ لڑنے آتے ہیں میدان کے اندر. وَلَا تَعْتَدُوا. لیکن یاد رکھو میدان جنگ میں بھی اور دوران جنگ آپ نے ظلم نہیں کرنا. خواتین کو قتل نہیں کرنا ہے اور اس طریقے سے بچوں کو قتل نہیں کرنا اور ان بزرگوں کو جو ہتھیار اٹھا کر میدان میں آنے کے قابل نہیں ہے ایسے بزرگوں کو بھی قتل نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا. سمجھے نا؟ تو بالکل شہری آبادی کے اوپر بم گرانا, حملے کرنا, جہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں, جہاں بچے بھی ہوتے ہیں, جہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے ڈرونوں سے حملے جہاں بچے جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے ہیں, عورتیں شہید ہو جاتی ہیں, بے گناہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں, اس کا تو جواز ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ سب کچھ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو انسانیت کے نام سے تنظیمیں خاموش رہتی ہے, اور جب دوسری دنیا کے اندر پرندہ مر جاتا ہے تو ساری دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ پھر شور مچانا شروع کر دیتا ہے. یہ ایک ظلم ہے جو روا ہے. اسلام کا قانون عدل کا قانون ہے. آپ دشمن سے جنگ کے لیے میدان میں آئے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی واضح اعلان فرماتے ہیں مجاہد کو کہ میدان جنگ کے اندر بھی آپ نے ظلم نہیں کرنا, صرف ان لوگوں کو مارنا ہے جو ہتھیار لے کر میدان جنگ میں آپ سے جنگ کرنے کے لیے نکل آئے. عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, بزرگوں کو قتل نہیں کرنا, جنگی لوگوں کو قتل کرنا ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین. مجاہد میں بھی جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. کتنا سخت قانون ہے. واقتلوہم حیث ثقفتموہم. اور جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں اور ہتھیار لے کر وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکل آئے ہیں ان کو قتل کرو. حیث ثقفتموہم, جہاں وہ ملے, راستوں میں ملے, پہاڑوں میں ملے, میدانوں میں ملے, جہاں بھی ملے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اور ان کو تم بھی وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی یہ علت قتال ہے کہ ان کے خلاف جنگ لڑو. یہ تو ظالم ہے. آپ کو آپ کے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے, مکے سے نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اور شرارت تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لیکن یاد رہے مسجد حرام کے پاس, یعنی حدود حرم کے اندر کسی کو قتل نہ کرے. حدود حرم کے اندر کسی کو قتل نہ کرے. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهَا. اگر دشمن حدود حرم کے اندر تمہارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں اور تمہارے قتل کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایسے وقت میں ان کو وہاں بھی قتل کرنے کی اجازت ہے, پھر قتل کر سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اگر وہ آپ سے جنگ لڑتے ہیں, آپ سے جو ہے نا آپ کو قتل کرتے ہیں, تو آپ بھی ان کو قتل کرے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. یہی بدلہ ہے کافروں کا. فَإِن انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر کافر دوران جنگ لڑنے سے باز آ جائے, کیا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اس طریقے سے کفر سے باز آ جائے, تو آپ ان پر مزید حملے کرنا چھوڑ دیں, ان کو قتل کرنا چھوڑ دیں. فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ بخشنے والا میرا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ. آپ کافروں کے خلاف جنگ لڑے جب تک جو ہے نا کفر ختم نہ ہو. تب یہ ہے کہ جب تک جو ہے نا فتنہ ختم نہ ہو, شرک ختم نہ ہو. وَيَكُونُ دِينُ لِلَّهِ. اور جب تک دین جو ہے نا پورا کا پورا اللہ کے لیے نہ ہو جائے. کیا مطلب یہ ہے کہ یا لوگ ایمان میں داخل ہو جائے, اسلام میں داخل ہو جائے, اور یا یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے تسلط کو تسلیم کرے. اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس طریقے سے اسلامی ریاست کے تسلط کو تسلیم کرتے ہیں تو ایسے وقت میں پھر ان کو معاف کیا جائے, اور یا یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر لوگ جو ہے نا جنگ سے باز آ جائے, کافر جنگ سے باز آ جائے, فلا عدوانا, اب سختی نہیں کرنی ہے, الا علی الظالمین, مگر صرف ظالموں کے اوپر, جو ظالم ہے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے, اور جو ظالم نہیں ہے ہتھیار ڈال دیے تو اب ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. الشہر الحرام بشہر الحرام, حرمت کے مہینے حرمت کے مہینوں کا بدلہ ہے, والحرمات وقصاص, یعنی زمانۂ جاہلیت کے قانون کا رد ہے کہ اب حرمت کے مہینے میں جنگ لڑنی ہے تو حرمت کے مہینے کو اٹھا کر جو ہے نا ایک دو مہینے پیچھے کرتے تھے, اور وہ جو پیچھے کا مہینہ ہوتا تھا سفر وغیرہ کا اس کو حرمت کے مہینوں میں لا کر رکھتے تھے اور جنگ شروع کر دے کہ بس ہم نے تبدیل کر دیا, اور اب جو ہے نا یہ رجب یہ جو ہے نا یہ کس کا مہینہ, سفر کا مہینہ ہے, محرم کا نہیں ہے بلکہ کس کا مہینہ ہے, سفر کا مہینہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں کا بدلہ حرمت کا مہینہ ہے. رجب جو ہے نا وہ محرم کا بدل نہیں بن سکتا, رجب محرم کا بدل نہیں بن سکتا, یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے. والحرمات وقصاص, اور اسی طریقے سے احرام کی وجہ سے جو افعال تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں اگر آپ نے ان کے ارتکاب کر لیا تو اس کا بھی عوض دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا اس کا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم, اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ بھی ان کے ساتھ زیادتی کرے اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. مشاکرتن جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا گیا. واتقوا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, وعلموا ان اللہ مع المتقین, اچھے طریقے سے اس بات کو جو ہے نشین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم, اب مستقل جو ہے نا انفاق کا حکم بعد میں آتا ہے لیکن پہلے سے جو ہے نا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے انفاق کا. وانفقوا فی سبیل اللہ, پہلی بار انفاق کا ذکر ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. میدان جہاد کے ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. جہادی فنڈ میں مال نہ دینا, اور اسی طریقے سے جہاد نہ کرنا مسلمان کا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے کہ جب مسلمان جہاد چھوڑے گا تو دشمن کیا ہو جائے گا, وہ جری ہو جائے گا, اور پھر وہ حملہ آور ہوگا تو پھر آپ کو بھی قتل کرے گا, آپ کے بچوں کو بھی قتل کرے گا, آپ کی عورتوں کو بھی قتل کرے گا, آپ کی ریاست کے اوپر وہ کیا ہوگا, وہ قابض ہونے کی کوشش کرے گا. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کیا کر دیا, ہلاکت میں ڈال دیا جہاد کا فریضہ چھوڑ کر. وَأَحْسِنُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور کام اچھی طریقے سے جو ہے نا کیا کرے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اچھی طرح جو ہے نا کام کرنے والے ہیں. میدان جہاد میں جائے تو جہاد انتہائی جو ہے نا اچھے طریقے سے ہو, یعنی جو قانون جہاد ہے میدان کے اندر اس قانون کو بھی ملحوظ نظر رکھ کر جہاد کرے. اور اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی ضابطے کے مطابق, اور اس طریقے سے زکات دینی ہے تو بھی قانون, ہر کام خیر کا وہ اچھے طریقے سے کیا کرے. واتم الحج والعمرۃ للہ, اور یہ دوسرا امر مسلح ہے جو حج اور عمرے سے متعلق ہے. واتم الحج حج والعمرۃ للہ, اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فان احصرتم فما استیسر من الہدی, اگر تمہیں روکا جائے, کیا مطلب, یعنی بیماری کی وجہ سے آپ آگے نہ جا سکے یا دشمن کی وجہ سے آپ محصر ہو گئے آگے نہیں جا سکتے ہو, تو پھر حکم کیا ہے, فما استیسر من الہدی, بس آسانی کے ساتھ جو ہدیے دستیاب ہو اس کو بھیج دے, چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو, یا یہ ہے کہ پیسہ دے دے کہ اسی پیسے کا وہاں پر کیا کر لے, جانور خریدے اور قربان کرے. تو جو ہدیے آپ کو جو ہے نا آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ دستیاب ہو اس کو بھیجے حدود حرم, اور جب وہ وہاں پر ذبح ہو جائے اس کے بعد حلال ہونا ہے, اس سے پہلے حلال نہیں ہونا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اس وقت تک آپ نے سر کے بالوں کو نہیں منڈوانا جب تک آپ کی قربانی وہ اپنی جگہ اپنے ٹھکانے یعنی حدود حرم نہ پہنچے. فمن کان منکم مریضا او به اذن من راسه. اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے یا یہ ہے کہ کوئی تکلیف ہے سر وغیرہ کے, جیسے کہ سر میں جوئی وغیرہ ہو گئے, جیسے کہ کعب بن عجرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سر میں بہت زیادہ جوئے ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ چولہا جو ہے نا اس کے آگ جلا رہے تھے, جوئے چہرے کے اوپر آ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا آیوزی کا آپ کو تکلیف ہو رہی ان چیزوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بال منڈوا. پھر وہ تشریف لے گئے اور انہیں بال منڈوائے. تو اگر اس طریقے سے کیفیت ہو تو پھر بال وغیرہ جو ہے نا منڈوا سکتے ہیں, اس میں جو ہے نا اجازت ہے, رخصت ہے, لیکن فدیہ دینے پڑے گا. من سیامین, تین روزے دینے ہوں گے, او صدقتن, یا چھ مساکین کو کانا کھلانا ہوگا, او نسوکن, یا یہ ہے کہ دم دینا ہوگا, آپ کی مرضی ہے. مطلب یہ ہے کہ چھوٹے فدیے سے بھی کام چل جائے گا, تین روزوں سے بھی کام چل جائے گا, اور اس طریقے سے چھ مساکین کو کھانا کھلانے سے بھی کام چل جائے گا, اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ دم دے دو. پھر فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. پھر جب عذر زائل ہو جائے اور امن واپس لوٹ کر آئے اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے نا اب سفر حج پر جا سکتے ہو, تو اگر ایک سفر کے اندر آپ نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی کیا کر دیا, ملا دیا, قارن بن گئے یا متمتع بن گئے, تو پھر آپ کو دم شکر بھی دینا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ دم شکر بھی دینا پڑے گا. اس کا ذکر ہے قرآن مجید کی صحت کے اندر. فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج, جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ سفر حج کے اندر, مطلب یہ ہے کہ سفر حج کے اندر عمرے بھی ادا کر لیا, تو یہ فائدہ اٹھانا ہے ایک سفر سے جو ہے نا سفر حج سے عمرے کا, اس کو تمتع کہتے ہیں. فمستیسر من الہدی, تو اس وقت آپ کو دم شکر دینا پڑے گا. جو قربانی سہولت سے آپ کو ملے وہ آپ ذبح کریں. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, اور اگر آپ کے پاس قربانی کا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اسے جو ہے نا کیا کر سکے, قربانی خرید کر جو ہے نا ذبح کر سکے, تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تین روزے آپ نے وہیں رکھنے ہیں, یعنی 10 تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنے ہوں گے, تین روزے رکھنے ہوں گے فی الحج, ایام حج کے اندر. وسمعتن اذا رجعتم, اور 7 روزے جب آپ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئے پھر گھر میں رکھے, یعنی 10 روزے رکھنے ہوں گے, 3 وہاں رکھنے ہوں گے 10 تاریخ سے پہلے پہلے, اور 7 روزے جب آپ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئے پھر رکھ لے. یہ دم کا متبادل ہے. اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس طریقے سے دم نہیں خرید سکتا دم شکر, تو پھر اس طریقے سے 10 روزے رکھے. تلک عشرۃ کاملۃ, یہ مکمل 10 دن ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یعنی ایک سفر سے 2 فائدہ وہ آدمی اٹھا سکتا ہے جس کے گھر والے داخلی میقات نہ ہو, اور جس کے گھر والے داخلی میقات ہو تو وہ حج کے ساتھ عمرے کا احرام نہ باندھے, بلکہ وہ عمرے کے لیے الگ سفر کرے, حج کے لیے الگ سفر کرے, تاکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آباد رہے. سمجھے نا؟ ذالک, یہ تمتع جائز ہے. لمن, اس آدمی کے لیے, لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی داخلی میقات نہ ہو. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب, اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. یعنی قانون کے پاسداری کرو, قانون کے خلاف نہ چلو. الحج اشہر معلومات, وقت حج, حج کے مہینے معلوم ہیں, مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ حج کے احرام باندھ سکتے ہیں, شوال کا مہینہ ہے اور ذیقعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں, یہ اشہر حج ہے, اس میں آپ حج کے احرام باندھ سکتے ہیں اور گھر سے جو ہے نا روانہ ہو سکتے ہیں. رمضان کے اندر آپ حج کے احرام نہیں باندھ سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ اشہر حج میں سے نہیں ہے. فمن فرض فیہن الحج, جس کے اوپر فرض ہو جائے ان مہینوں کے اندر حج, مطلب یہ ہے کہ مقرر ہو جائے حج, فلا رفسا, تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا فحش بات نہ کرے احرام باندھنے کے بعد, ولا فسوقا, غالب گلوچ سے اجتناب اور پرہیز کرے احرام باندھنے کے بعد, ولا جدالا, اور اس طریقے سے جنگ و جدال سے جو ہے نا اجتناب پرہیز کرے فی الحج حج کے اندر. یہ اس لیے کہا کہ چونکہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ, کبھی آپ کا کندھا ٹکرائے گا, کبھی آپ کے پیر کے اوپر دوسرے کا پیر آئے گا, کبھی نامناسب طریقے سے کسی کا ہاتھ آپ کے چہرے کو لگ سکتا ہے, اور اس طریقے سے آپ کو کسی سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا تکلیف ملنے کا اندیشہ جو ہے نا وہ ہر وقت رہتا ہے. تو اس لیے اس سفر کے اندر چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو برداشت کے بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت کو حکم دیا ہے کہ فحش بات نہ کرے, کالم گلوچ پہ نہ اتر آئے, اور اسی طریقے سے جو ہے نا جنگ کی طرف نہ جائے. یہ مبارک سفر ہے, عبادت کا سفر ہے, اس میں کڑا ہونا, چلنا, بیٹھنا, یہ سب کے سب کیا ہے, عبادات ہے. آپ نے احرام کے ساتھ تکبیر تحریمہ باندھا ہے, سمجھے نا, جس طریقے سے آدمی تکبیر تحریمہ نماز کے لیے باندھتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں جو ہے نا جو تحریمہ باندھنے سے پہلے آپ کے لیے حلال اور جائز سے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے احرام باندھا ہے تو گویا کہ یہ حج کا کیا ہے, یہ تحریمہ ہے. تو اب تحریمے کے بعد آپ کے لیے فحش بات کرنا اور اس طریقے سے گالم گلوچ کرنا, لڑنا جھگڑنا جو ہے نا یہ سب کیا ہے, حرام, اس سے اجتناب اور پرہیز کرے. وما تفعلون من خیر یعلمہ اللہ, اور جو بھی خیر کرو گے, حکم ایجابی ہے کرنا چاہیے, خیر کرو, جو خیر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں, یعنی آپ کا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آتا ہے, کسی کو نظر آئے یا نہ آئے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں, آپ تو اللہ کے لیے کرتے ہو, اللہ کو جو ہے نا آپ کا خیر معلوم ہے, جو بھی آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اللہ اس کو وصول کرتے ہیں, رب ہے, پھر اس کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں, پھر بڑھاتے رہتے ہیں اس کو, اور پھر پہاڑ بن کر جو ہے نا آپ کے اعمال ناموں میں جو ہے نا شامل کیا جائے گا, اور ترادوں کے پڑھنے میں لا کر رکھا جائے گا. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور جب آپ سفر حج پہ روانہ ہو, سفر عمرہ پہ روانہ ہو تو زاد راہ ساتھ لیا کرے, اور زاد راہ کا سب سے بڑا فتویٰ کیا, فائدہ کیا ہے, تقوی, مانگنے سے بچ جاؤ گے. تو اچھا نہیں لگتا کہ حاجی اور معتمر جو ہے لوگوں سے مانگتے پھرے, اور اس وقت زاد راہ کیا ہے, کرنسی ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا پیسہ ساتھ لے کر جائے کہ آپ عزت کے ساتھ وہاں رہ سکے اور مانگنا نہ پڑے آپ کو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو, تعمیل احکام میں یا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے اہل عقل اہل بصیرت, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, اللہ پاک ایک اور آسانی جو ہے نا کا معاملہ فرماتے ہیں کہ لیسا علیکم جناحن, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ تجارت مباح ہے تمہارے لیے, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ آپ سفر حج کے دوران تمہارے رب کے طرف سے جو رزق اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس رزق کو طلب کرنا, مطلب یہ ہے کہ دوران سفر حج آپ تجارت بھی کر سکتے ہو, کوئی جو ہے نا پابندی نہیں ہے, اس کی بھی اجازت ہے. فَإِذَا عَفَسْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاسْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, جب آپ لوٹ آئے عرفات سے مزدلفہ کے طرف تو مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرے. مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر پہاڑ ہے. فَاسْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اگرچہ آپ اس سے پہلے ناواقف تھے, اب تو آپ کے پاس علم آ چکا ہے, لہذا اس علم کے مطابق ارکان حج ادا کرے اور اسی طریقے سے کلمات ذکر جو ہے نا وہ پڑھا کرے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس, وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں. یہاں حکم قریش کے لیے, یہ حکم خاص ہے کس کے ساتھ, قریش کے ساتھ, کیونکہ قریش کہتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں, لہذا ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, کہ ہم عرفات جائیں گے کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر رہے, ہم حرم کے مجاوے رہے, تو ہمارے لیے تو حرم سے باہر نکلنا نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ مزدلفہ جاتے تھے اور وقوف مزدلفہ کیا کرتے تھے, وقوف عرفات نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قریش تم بھی عرفات جایا کرو جہاں عام لوگ جاتے ہیں وقوف عرفات کے لیے, اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ جو ہیں لوٹتے ہیں عرفات سے, کس کی طرف؟ مزدلفہ کی طرف. حکم آگئے. ثم افیض من حیث افاض الناس, تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں قریش عرفات سے. واستغفر اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کے خطاؤں کی بخشش طلب کرو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. فاذا قضیتم مناسککم, جب آپ پورا کر لے اپنے مناسک کو, یعنی وقوف بنا, وقوف بنا, کیونکہ وقوف مزدلفہ کے بعد پھر وقوف منا ہے, تین دن منا کے اندر آپ نے رہنا ہے, یہ تین دن جو ہے نا یہ ایام منا ہے, وہاں رہنا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب سارے مناسک مکمل ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, پھر یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کو جس طریقے سے تم اپنے آبا و اجداد کو زمانے جاہلیت میں یاد کرتے تھے. پہلے اب کا تذکرہ تھا, اب یا رب کا تذکرہ کرو, سمجھے نا. او اشد ذکرہ, یا اس سے بھی زیادہ, یا اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر آپ کے آبا و اجداد کے احسانات تو اللہ کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو تم جس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ, زور شور کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے, اب اللہ کا تذکرہ کرو. وہاں پہ آبا و اجداد کا تذکرہ چھوڑ دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اب لوگ دو قسم کے ہیں, ایک ہے کافر اور ایک ہے جو ہے نا مسلمان. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا اچھی دے, تو وما لہ فی الآخرت من خلاق, اور آگے حسنہ کا قید نہیں لگاتے ہیں, صرف دنیا مانگتے ہیں, جائز ہو ناجائز ہو جیسا بھی ہو, سمجھے نا, صرف دنیا مانگتے ہیں, حسنہ کا قید نہیں لگاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ وما له في الآخرة من خلاق, ان کے لیے ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں. ومنهم من يقول, لیکن بعد جو ہے نا حجاج ایسے ہیں قسم ثانی جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, یا اللہ دنیا بھی عمدہ دے آخرت بھی عمدہ دے اور جہنم کے آگ سے حفاظت عطا کرے. اولئک لهم نصيبهم نصيب مما كسبوا, تو اب ثمرہ ہے اس دعا کا کہ ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے بدولت ان کے عمل کی. نصیب اولئک لہم نصیب مما کسبو, ان کے لیے بہت بڑا حصہ ہے, بس اب کس کی؟ ان کے عمل کی, بدولت ان کے عمل کی. واللہ سریع الحساب, اللہ تبارک و تعالی بہت جلد جو ہے نا حساب نمٹانے والے ہیں, اس لیے کہ سب کچھ تیار پڑے ہیں. اعمال چھوٹے بڑے عمل ناموں کے اندر درج ہے, کتابیں تیار پڑی ہیں اعمال کے. اسی طریقے سے زمین آپ کے اچھے برے اعمال کے گواہ ہے, فرشتے آپ کے اعمال کے گواہ ہے, انبیاء وہ گواہی دیں گے, اور باقی تو چھوڑیے آپ کے جسم کے اعضا آپ کے عمل کے گواہ ہے. جب سارے گواہ چوکس ہے, کوئی گواہی سے بھاگے گا نہیں, موجود ہے اور اس طریقے سے ریکارڈ موجود ہے, تو پھر حساب کتاب نمٹانے میں وقت نہیں لگتا. تو بہت شروع نہیں ہوگا حساب کتاب جلدی, لیکن جب شروع ہو جائے گا پھر وقت نہیں لگے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات, یہ احکام منا کا تتمہ ہے. یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کو فی ایام معدودات, وہ جو گنتی کے دن ہیں منا کے, تین دن ہیں, اس میں اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد کرے. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ, تین دن وامنا میں رہنا ہے, لیکن اگر آدمی دو دن کے بعد جاتا ہے کوئی گناہ نہیں, اور اگر تین دن پورا کر کے اس کے بعد جائے گا تو بھی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تین دن وہاں رہنے کا حکم ہے, لیکن اگر آدمی دو دن کے بعد جاتا ہے تو بھی جائز ہے, تین دن پورا کر کے جائے تو بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت کا معاملہ جو ہے نا فرمایا ہے اس امت کے ساتھ. یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فی ایام معدودات, وہ جو چند دن ہے گنتی کی ایام مینا. فمن تعجل فی یومین, اگر ایک آدمی جو ہے نا وہ جلدی کرتا ہے دو دن کے بعد جاتا ہے, فلا اسم علیہ, کوئی گناہ نہیں ہے یعنی رمے کر کے. ومن تاخر, اور جو آدمی تاخیر کرتا ہے تین دن جو ہے نا پورا کر کے جاتا ہے بعد جائے گا, فلا اسم علیہ, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقا, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس لٹھایا جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی, اس میں کیا ہوگی؟ حاضری ہوگی. لہذا اس کے لیے تیار رہنا ہے اور پوری تیاری کرنی ہے دنیا کے اندر. جس طریقے سے پرچے سے پہلے آپ تیاری کر کے امتحانی حال میں آتے ہو تو وہ تو بہت بڑا امتحانی حال ہے, لہذا اس سے پہلے تیاری, خوب تیاری جو ہے نا کرنی چاہیے اور اپنی تیاری کو ہر وقت اپنے پاس کیا رکھے, مکمل رکھے, مکمل جو ہے نا رکھا کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ, اب یہاں پر اقسام حجاج کے بعد مطلق لوگوں کے احکام اقسام کو بیان کرتے ہیں. بعض لوگ کیا ہوں گے؟ منافق. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. وہ زبان کے بڑے شیرین ہوتا ہے اور حدیث کے اندر بھی ایسے لوگوں کی صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ, اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا قولہ, ان کا قول فی الحیات الدنیا, دنیا کے متعلق. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, یعنی زبان بہت شیرین ہے اور بہت اچھی اچھی باتیں جو ہے نا خیر خواہی کے آپ کے سامنے رکھیں گے. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ, اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بناتے ہیں جو دل میں ہے اس پر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر بناتے ہیں دل کی باتوں پر, حالانکہ وہ ہوتے ہیں منافق. جس بات پر اس نے اللہ کو حاضر ناظر بنایا ہے وہ بات دل میں نہیں ہوتی. وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ, سخت جگڑالو ہوتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, جب آ کے مجلس سے جو ہے نکل جاتے ہیں تو پھر کوشش شروع کرتے ہیں روئے زمین کے اوپر تاکہ کہیں جا کر فساد برپا کرے. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتوں کو تباہ کرے اور اس طریقے سے مویشیوں کو تباہ کرے. اس لیے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے قبائل کے درمیان تو اس میں کھیتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور مویشیاں بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے انسان بھی مر جاتے ہیں. تو ان کا کام یہی ہے, آپ کے مجلس میں بیٹھے ہیں خیر خواہی کے باتیں اور اس طریقے سے ہر بات پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جو ہے نا بناتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جائیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فساد. مطلب یہ ہے کہ پھر ایک کوشش ہے ان کے لوگوں کو لڑانا, پھر اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں تاکہ کہیں فساد جو ہے نا برپا کرے. جہاں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا آگ لگا دیتے ہیں. واللہ لا یحب الفساد, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق میں فساد کو ناپسند کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے. لہذا جو بھی اللہ کے مخلوق کو تکلیف دیتا ہے, فساد برپا کرتا ہے, اللہ اسے لوگوں سے نفرت کرتے, پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, تو غرور ان کو پکڑ لیتا ہے بالاسم گناہ پر. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, بس ان کے لیے کافی ہے جہنم, ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, بہت بری جگہ ہے ان کے لیے جہاں ان کو لوٹ کر جانا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لیکن مخلصین بھی ہے دنیا کے اندر تو ان کا تذکرہ ہے اب آگے. وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں, مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, یشری یہاں یبیع کے معنی میں ہے, جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے مرضیات کے عوض. اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کے رسول کی رضا چاہیے, مال نہیں چاہیے. یہ صہیب رومی سے متعلق ہے, ان کے بارے میں یہ نازل ہو گئی تھی. یہ روم سے آئے تھے اور وہاں انہوں نے مکے کے اندر تجارت شروع کی اور بڑا پیسہ کمائے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو بعد میں انہوں نے بھی اپنا سامان سفر جو ہے نا باندھنا شروع کر دیا. اور ظاہر ہے سب چیزیں تو اٹھا نہیں سکتے تھے, لیکن وہ جو موٹی موٹی دولت تھی, سونا چاندی نقدی وغیرہ, وہ اس کو جو ہے نا جانوروں کے اوپر لادنا شروع کر دیا نکلنے یہاں سے. قریش کو پتہ چلا تو وہ سب آ گئے, کہا کہ یہ مال آپ نے یہاں کمایا ہے, ہم سے کمایا ہے, اگر آپ مدینہ جائیں گے تو یہ مال ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, اور اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ کما لیا اپنے پاس رکھ. اور انہوں نے کیا کر لیا, سب کو چھوڑ دیا, خالی ہاتھ وہاں سے روانہ ہو گئے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ استقبال کے نکل آئے تھے, وصول فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ صہیب بہت زبردست فائدے کا سودا آپ نے کیا ہے, بہت فائدے کا سودا کیا ہے, مان دے کے اللہ کی رضا کو لے لیا, مان دے کے اللہ کے رسول کی رضا کو لے لیا, اس سے زیادہ بہترین فائدے کا سودا کیا ہو سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض مخلصین ایسے ہیں, مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے بدلے میں, وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اپنے بندوں کے اوپر. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, ایمان والو پورا پورا دین میں داخل ہو جاؤ, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے نقش قدم چلنے سے پرہیز کرو, شیطان کے نقش قدم مت چلو, انہ لکم عدو مبین, کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تو تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے, جہنم کے گڑھے میں پہنچانا چاہتا ہے, اس لیے اس کے نقش قدم پر نہ چلو. وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ, زجر ہے اگر مزلزل ہو گئے تمہارے قدم واضح دلائل آنے کے بعد, فعلم, جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں, مہلت دیتے ہیں, تخفیف اخروی ہے, لیکن وہاں پھر پکڑ ہوگی. دنیا کے اندر اگر اللہ نے مہلت دی ہے تو مہلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہگار نہیں ہے, آپ بے قصور ہے, مہلت دیتے ہیں لیکن پھر وہاں پکڑ ہوگی. هل ينظرون الا اياتيهم الله في ظلال من الغمام, من الغمام, ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے. ہاں جی, کیا کہا؟ هل ينظرون الا اياتيهم الله في ظلال من الغمام, ان لوگوں کو انتظار نہیں ہے مگر اس بات کا کہ آئے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائبانوں میں. والملائکتو, فرشتی آئے, وقضی الامر, اور اس طریقے سے فیصلہ ہو جائے دنیا کی تباہی کا. مطلب یہ ہے کہ دلائل آنے کے بعد بھی یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے ہیں, اب شاید ان کو انتظار قیامت کی دن کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف جزا سزا کے سارے مقدمات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں, تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی, اور جزا سزا کے سارے مقدمات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جمع کرائے جائیں گے اور پھر وہاں سنائے جائیں گے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینت, یہ اللہ تبارک و تعالی بینات سے انحراف کا نمونہ بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینت, کتنے واضح دلائل ہم نے ان کے سامنے پیش کیے تھے. فبدلوها, کتنے واضح دلائل ہم نے ان کے پاس پیش کیے تھے. فبدلوها بعد معرفتها, ان دلائل کے اچھے طریقے سے جاننے کے بعد انہوں نے کیا کر دیا, اس کو تبدیل کر دیا. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته, اور جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو, کیا مطلب, یعنی اس پر عمل نہ کرے. من بعد ما جاءته آنے کے بعد. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی ہے تو مہلت آدمی کے راہ راست پر ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ ڈیل ہے اللہ کی طرف سے اور زیادہ خطرے کے بعد ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, کافروں کے سامنے خوبصورت جو ہے نا کی گئی ہے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ حب دنیا کا ثمرہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, تحقیر کرتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے شرک سے جو ہے نا بچتے رہتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے. یعنی جو آج دنیا کے اندر معزز بنے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے نا بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں, قیامت کا دن آنے والا ہے, وہاں شرک سے بچنے والے اوپر ہوں گے اور شرک میں مبتلا رہ کر زندگی گزارنے والے نیچے جہنم کی گڑھے میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں رزق عطا کرتے ہیں بغیر حساب کے. کان الناس امتا واحدۃ, یہ بعثت انبیاء کی حکمت کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں اور اسی طریقے سے مومنین کے لیے تسلی ہے کہ ابتدا کے اندر امت ایک تھی, امت مسلمہ تھی, اور تقریباً 10 پشتوں تک امت مسلمہ رہی. نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب تک. پھر اور جتنے انبیاء اس درمیان میں آئے ہیں, پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ امر بالمعروف کے اوپر آتے تھے, نہی عن المنکر کے اوپر نہیں آتے تھے. اس کے بعد پھر امت کے اندر جب شرک کی بیماری پیدا ہو گئی, پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب سبق کے اندر نہی عن المنکر, نصاب کے اندر نہی عن المنکر کا کیا ہو گیا, اضافہ ہو گیا. اور اس طریقے سے رد شرک پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا. رد شرک کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے جنہوں نے رد شرک فرمایا. کان الناس امتا واحدۃ, لوگ پہلے ایک ہی جو ہے نا امت تھے, یعنی پہلے لوگ ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر اختلاف واقع ہو گیا, جب اختلاف واقع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا جو اطاعت پر خوشخبریاں سناتے تھے اور انکار پر ڈراوے سناتے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق, اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, تاکہ اللہ یا کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلف فیہ, ان مسائل کے اندر جن مسائل کے اندر لوگ اختلاف میں واقع ہو گئے. اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فیصلہ کرنے کے لیے نہیں اترتا, اور قرآن مجید خود فیصلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتا, بلکہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جس رسول کو جس نبی کو بھیجتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے قانون کو قوم میں بیان کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان مسائل میں جو ہے فیصلہ فرمایا کرتے تھے جن مسائل کے اندر لوگوں کے اندر اختلاف واقع ہو جاتا تھا. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات, اور اختلاف نہیں کیا کتاب کے اندر مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی. یعنی اختلاف کون کرتے تھے, مولوی کرتے تھے, عوام اختلاف نہیں کرتے, عوام اختلاف نہیں کرتے, اختلاف کون کرتے ہیں, مولوی کرتے ہیں. مسائل کو مولوی متنازع بناتے ہیں اور قوم کو پریشان کرنے کے لیے متنازع مسئلے اور غیر ضروری مسائل جو امت میں بیان کرنے کے نہیں ہے وہ قوم کے سامنے کیا کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے. تو یہ عادت جو ہے نا پرانی ہے مولوی حضرات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مختلف فیہ، کتاب کے اندر اختلاف نہیں کیا، الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، الا الذین اوتوا ہو، مگر ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی مولوی، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا، اختلاف کیا، کیوں اختلاف کیا، بغین بینہم، زد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے. اور آج بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس زمانے کے مولوی جو ہے نا وہ اختلاف کی طرف چلے گئے، ایک فریق جو ہے نا وہ ایک طرف چلا گیا، دوسرا فریق دوسری طرف چلا گیا، اور زد اور عناد کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی پیچھے علم نہیں ہے، جہل ہے. جس اختلاف کے پیچھے علم تھا، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اختلاف، امام شافعی امام احمد بن حنبل کے اختلاف، امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کے اختلاف، امام ابو حنیفہ امام شافعی کے اختلاف بعض مسائل کے اندر ہے، لیکن اس کے پیچھے علم تھا. اس لیے ایک دوسرے کے دل میں کیا تھا، احترام تھا، ادب تھا، احترام اور عزت تھی. لیکن جس اختلاف کے پیچھے حسد ہوگا، زد ہوگا، بغض ہوگا، کنا ہوگا اور سر فرض جہل ہوگا، وہاں ایک دوسرے کے بیانیے کو تیار سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتوی دے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ کہیں گے کہ آپ ان کے پیچھے نماز. اب یہاں تک بات آ گئی. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء کرام اب ایک دوسرے کے خلاف نماز کے عدم جواز کے فتوی دے رہے ہیں، اور افسوس کے بعد یہ کہ ایسے لوگ ہمارے دار الافتاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں فتوی دے رہے ہیں. یہ فتوی جب عوام کے سامنے جائیں گے تو عوام کیا سوچے گی، عوام کیا کہے گی. اچھا، بغین بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف تھا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق، ایمان والوں کے لیے تسلی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ایمان والوں کے، لما اختلفوا فیہ من الحق، یعنی ان مسائل میں جس میں لوگوں میں اختلاف واقع ہوا تھا، من الحق الى الحق، کس کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمائی، حق کی طرف. تو ایمان والوں کے سامنے صراط کے ہاتھوں میں کیا آ گیا، صراط مستقیم، اور سارے ٹیڑھے راستوں سے جو ہے نا وہ بچ گئے، اور جو ایمان والے نہیں تھے، منافقین تھے اور زائغین تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا صراط مستقیم سے محروم ہو گئے، ٹیڑھے راستوں میں نکل گئے. اب اسی کے اندر ان کی زندگی گزر رہی، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بیچ میں رہ گیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرماتے ہیں جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تنبیہ ایمان والوں کے لیے اور ترغیب جہاد ہے، کیا تم گمان رکھتے ہو، گمان کرتے ہو، ان تدخل الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی آپ کے اوپر وہ تکالیفیں، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. گڑے کھودے جاتے تھے، آرے ان کے جسم پر رکھے جاتے تھے، دو ٹکڑے کیے جاتے تھے، لوہے کے کنگیاں ان کے جسموں پر چلائی جاتی تھی، اور گوشت ہڈی سے جو ہے نا اتارا جاتا تھا. ابھی تو وہ تکلیفیں آپ کے اوپر نہیں آئی. مستہم الباسا، پہنچی تھی ان کو سختی، وزرا تکلیفیں، وزلزلو، اور جنجوڑا گیا ان کو، حتی یقول الرسول، یقول قال کے معنی میں ہے، حتی قال الرسول، یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا بارگاہ الہی میں، والذین معاہ، والذین آمنوا معہ، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اور جب یہ وقت آ پہنچا اللہ کے نبی نے اور اس طریقے سے ایمان والوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دروازے کو کٹکھٹایا کب آئے گی اللہ کی مدد، تو اعلان ہو گیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تبارک و تعالی کی مدد قریب ہے، آ جائے گی. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. عمر بن جموح بڑھاپے میں تھے، بہت مالدار تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس پر خرچ کرو، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی یسألونک ماذا ينفقون، لوگ عام سے پوچھیں گے ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے، کس پہ خرچ کرے، کتنا خرچ کرے. قل ما انفقت من خیر فللوالدین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو خرچ کرو گے مال، فللوالدین، خیر مال کو بھی شامل ہے، خیر خیر مال کو بھی شامل ہے، خیر اخلاق کو بھی شامل ہے، اچھا برتاؤ کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ سب خیر ہے. فللوالدین والاقربین، سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، والاقربین اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے، اور پھر درجہ بدرجہ، والیتاما جو یتیم ہے، والمساکین جو مسکین ہے، وابن السبیل جو مجاہدین ہے، وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. انفاق کے علاوہ جو خیر کرو گے، جو خیر کرو گے اللہ کے علم میں، اللہ سے آپ کا خیر چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ اس پر جو ہے نا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد کا دوسری بار ذکر ہے، تمہارے اوپر جنگ اور جہاد کو فرض کیا گیا، وهو کرہ لکم، اور بظاہر جو ہے نا وہ آپ کو کیا تھا، تبان گراں تھا، جہاد میدان جنگ کی طرف نکلنا ہتھیار لے کے، تبان جو ہے نا وہ آپ کو کیا معلوم ہوئی، وہ جنگ مکروہ معلوم ہوئی. واسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، شاید آپ کے معلومات محدود ہے، آپ کا علم محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے. اللہ پاک نے آپ کے لیے جس راستے کو پسند کیا ہے اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، بظاہر اگرچہ اس میں تکلیفیں کیوں نہ ہو، لیکن ان تکلیفوں کے پیچھے خیر ہے، فائدے ہیں، مزے ہیں، کامیابیاں ہیں. تو واسا ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، شاید بعض چیزیں ایسی ہوگی جو آپ کو ناپسند ہوگی، لیکن اس میں آپ کے لیے کیا ہے، فی الواقع اس میں آپ کے لیے خیر ہے. واسا ان تحبوا شیئا، اور شاید آپ جو ہے نا پسند کرتے ہو کسی چیز کو، وهو شر لکم، لیکن اس میں آپ کے لیے کیا ہے، برائی ہے. لہذا اللہ پاک ہمارے لیے، اللہ پاک نے ہمارے لیے جو پسند کیا اس میں خیر ہی خیر ہے، اور ہم نے اپنے لیے جو پسند کیا ہے، گھر کی زندگی، سہولت کی زندگی، اس میں خیر نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگا، لیکن زیادہ تر اس میں خیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انجام کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، خواہشات کے ظلمتیں ہماری ساتھ لگی ہے، نفس کی ظلمتیں ہماری ساتھ لگی ہے، اور اس طریقے سے شیطان بھی شانہ بشانہ کڑا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ بہکاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا ہے، اور اس طریقے سے خیر کی طرف جانے سے محروم کرتے رہتا ہے، گناہوں کو ہمارے سامنے وہ انتہائی خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے. لہذا جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا اس میں خیر ہے، جو ہم نے اپنے لیے پسند کیا اس میں خیر نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں خیرکم وشرکم، واللہ یعلم خیرکم وشرکم، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں تمہارے خیر کو اور تمہارے شر کو، کیا بہتر، کیا جو ہے نا نقصان دہ ہے تمہارے لیے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے. لہذا جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرے، اس کو قبول کرے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ عام سے شہر حرام کے بارے میں پوچھیں گے. سریہ عبداللہ بن جہش کے بارے میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہو گئی تھی، یہاں عامر حضرمی کو مسلمانوں کے لشکر نے قتل کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جماد الثانی جماد الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، اور وہ آخری تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ رجب کے مہینے کی پہلی تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. تو مشرکین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اشہر حرم کے تقدس کو پامال کیا، اب تو اس میں بھی قتل کو جائز سمجھنا شروع کر دیا، اور رجب کے مہینے کے اندر انہوں نے کیا کر لیا، آدمی کو قتل کر. حالانکہ وہ آمدن نہیں تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جمادہ کی آخری تاریخ ہے، اور وہ جمادہ کی آخری تاریخ نہیں تھی بلکہ وہ رجب کی جو ہے نا پہلی تاریخ تھی. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. آپ کہہ دیجئے، یعنی لوگ اشہر حرم کے متعلق آپ سے پوچھیں گے کہ اس میں قتال کیسا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بہت، یعنی عامدن اس میں قتال کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن صحابہ کرام نے جس کو قتل کیا تھا وہ عامدن نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. یہ تو جواب ہو گیا. آگے الزامی جواب ہے، وصد وصد عن سبیل اللہ، الزامی جواب ہے، یعنی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بھی اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، وہ اخراج اہلہ منہ مکے کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے ان کے جائیدادوں سے بے دخل کرنا، اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے اشہر حرم کے اندر قتل کرنے سے. تو یہ گناہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ جو آپ کا گناہ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اتنے بڑے سارے گناہ جو ہے تم نے کیے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اس کو گناہ نہیں کہتے ہو. اور یہاں خطاً عمدن نہیں، خطاً قتل ہو گیا تو اس کو جو ہے نا لے کے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، یہ الزامی جواب ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور یہ تو چھوڑیے فتنہ شرارت جس میں آپ کی ساری زندگی گزر گئی ہے اور ابھی تک آپ شرارت کے اندر لگے ہوئے ہو، یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. اشہر حرم کے اندر آپ کیا کرتے رہتے ہو، شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہو، وہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ اشہر حرم کے اندر جو ہے نا شرارت کرتے رہتے ہو. ولا یزالون یقاتلونکم، اب کفار کے عداوت کے دوام کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلسل ہمیشہ یہ لوگ کیا کرتے رہیں گے، آپ سے لڑتے رہیں گے. کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم، یہ تعلیلی ہے، یہاں تک کہ آپ کو واپس کرے آپ کے دین سے. ان استطاعوا، اگر ان کے بس چلے، اسی کوشش میں یہ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ، تم میں سے، اب مرتدین کا انجام، تم میں سے جو مرتد ہوگا اپنے دین سے، فیموت، اور پھر حالت ارتداد کے اندر موت واقع ہوگی، وہ کافر، جبکہ وہ کافر ہے. فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے کے سارے اعمال اکارد ہو جائیں گے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے اندر، آخرت کے اندر، دنیا کے اندر اعمال کیسے اکارد ہوں گے، کہ میراث سے محروم، جنازے سے محروم، مسلمانوں کے قبرستان سے محروم، ان تمام سعادتوں سے کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. یہ دنیا کے اندر اکارد ہونا ہے، اور آخرت کے اندر اکارد ہونا کیا ہے، کہ وہ جو کئی سالوں کے روزے ہیں، نمازیں ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت کے اندر، سب اکارد ہو گئے مرتد کی، اور سیدھے جہنم میں جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. یہاں ازالہ شبہ بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. شبہ یہ تھا کہ شاید جس جہادی سفر کے اندر مسلمانوں نے جہاد کیا تھا، جنگ لڑی تھی اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اور پھر یکم رجب کو قتل بھی ہوا، اس پر گناہ نہیں ہوگا تو شاید اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اس آیت کو نازل کیا، شبہ کا جواب بھی ہو گیا، گناہ نہیں ہے اور ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین ہاجروا، جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی وجاہت اور جہاد کا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی امید جو ہے نا رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، گناہ معاف، اجر ملے گا. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ چوتھا امر انتظامی ہے. لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو شراب چونکہ وہ لوگوں کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک دم شراب چھوڑنے کا حکم نہیں دیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی نفرت کو بھرا، نفرت کو پیدا کیا، اور جب نفرت پیدا ہو گئی تو اس کے بعد پھر حکم آیا شراب کی حرمت کا، تاکہ تعمیل حکم آسان ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی پیار سے اور حکمت سے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں. اور ایک مقولہ ہے کہ فتام العادت اشد من فتام الرضا، عادت چڑانا رضا چڑانے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، دودھ چڑانے سے، بچے کی دودھ چڑانے سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ تو ان کی عادت ثانیہ بن گئی تھی شراب نوشی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نفرت کو بھرا، اور پھر جو ہے نا حکم آیا حرمت کا. یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، یہ ترک کا مشورہ ہے. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بہت ہے، ومنافع للناس، اور فوائد بھی ہے لوگوں کے. و اسمہما اکبر، لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے، من نفعہما، نفع سے بہت بڑا ہے. تو ظاہر ہے انسان تو اپنے نفع کا حریص ہے، انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز، تو جب بتا دیا کہ نفع زیادہ ہے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، تو انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، اور چھوڑنے کا مشورہ دیا. اب مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور ذکر انفاق ہے تیسرے بار، لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا خرچ کرے. قول العفو، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرے. اسلام حکم نہیں دیتا کہ جو کچھ آپ کے گھر میں ہے آپ اٹھا کر صدقہ کرے، اور پھر کل لوگوں سے مانگے. بچے بیمار ہو پھر آپ کے پاس دوائی کا پیسہ نہ ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو مال آپ کے ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرے. قول العفو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی امور دنیا اور امور آخرت میں اپنی آیات کو تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ اس میں کیا کریں، غور فکر کریں. فی الدنیا والآخرہ. ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں، یہ پانچواں امر انتظامی ہے، یتیموں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے خیر خواہی. اصلاح کس کو کمانا کیا ہے؟ خیر خواہی. تو ان کے لیے خیر خواہی بہتر ہے. بس اگر یتیم کا خرچہ اپنے خرچے سے ملا کر یتیم کی بہتری ہے، تو پھر آپ اپنا ان کا خرچہ اپنے خرچے سے ملائے. اگر ان کے لیے الگ کھانا پکانے میں اس کی بہتری ہے، تو پھر اس کے لیے الگ کھانا پکائے، سمجھے نا. اور اگر شریک کھانا میں جو ہے نا بہتری ہے، تو پھر شریک اس کو جو ہے نا اس کا خرچے بھی اپنے خرچے کے ساتھ کیا کرے شریک. مثال کے طور پر آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اور ایک یتیم ہے. تو روزانہ جو خرچہ ہوتا ہے، تو تو اس کا ایک حصہ جو ہے نا اس کو آپ 11 حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ یتیم پر ڈالے اور 10 حصے جو ہے نا اپنے گھر کے افراد کے اوپر ڈالے. تو ظاہر ہے اس کے اندر یتیم کے لیے بہتری ہے, کم خرچ آئے گا. یتیم کے لیے اگر کھانا زیادہ پکتا ہے تو خرچے زیادہ ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا خرچہ شہانہ ہے تو پھر یتیم کا خرچہ اپنے خرچے کے ساتھ ملاؤ گے تو یتیم کا نقصان ہے, اس کے لیے پھر الگ بنانا بھی زیادہ بہتر ہے. تو اگر الگ بنانا بہتر ہو تو الگ بنائے, اور اس طریقے سے اپنے خرچے کے ساتھ اس کا خرچہ ملا کر جو ہے نا اگر ملانے میں اگر اس کی بہتری ہے تو ملائے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم ان کا خرچہ اپنے خرچے کے ساتھ ملاؤ گے تمہارے بھائی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں مفسد کو مصلح سے. مطلب یہ ہے کہ آپ فساد کی نیت سے اس کا خرچہ اپنے خرچے سے ملاتے ہو یا اصلاح کی نیت سے, وہ اللہ کو معلوم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یتیم کے بارے میں آپ کو مشقت میں ڈالتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے معاملے میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمننا, یہاں سے ایک اور امر انتظامی یعنی امر انتظامی نمبر 6 کا بیان شروع ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہے کافر ہے, اب اس سے نفرت کرے. نفرت تو اصل میں کفر سے ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی تک وہ کافر ہے تو آپ اس کو دل نہ دے, آپ اس سے جو ہے نا رشتے نہ کرے, آپ اس سے تعلق قائم نہ کرے, آپ اس کو جو ہے نا دوست نہ بنائیں. ہاں دعوت کی نیت سے اسے تعلق رکھ کے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن, مشرک خواتین سے نکاح نہ کرے جب تک وہ مومن نہ ہو جائے. شروع میں تو اجازت تھی, مسلمانوں کے پاس خواتین تھی اور مشرک تھی, تو جب تک جو ہے نا رکھنے کی اجازت تھی, اس وقت بہت سارے مہاجرین کی بیویاں وہ کافر تھی اور مکے میں جو ہے نا وہ رہتی تھی. لیکن بعد میں جب حکم آیا, آیت نازل ہو گئی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے غیرتی اور بہادر آدمی نے پھر اپنی بیوی کے پاس طلاق کو بھیج دیا, اس کو طلاق دے دی, پھر آزاد کر دی کہ مشرک خاتون کے ساتھ نکاح جائز نہیں. حتی یؤمننا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ, اور باندی سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے نکاح کر دے. اگر آپ کو آزاد عورت نہیں ملتی ہے اور باندی مل سکتی ہے اور دوسری طرف مشرک عورت مل سکتی ہے, مشرک سے نکاح نہ کرے باندی سے کرے. ولو اعجبتکم, اگرچہ مشرک خاتون کا حسن اس کا مال یا اس کا منصب آپ کو بہت اچھا کیوں نہ لگے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اسے نکاح نہیں ہوتا, اسے نکاح نہ کرے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور مسلمان خواتین کے بھی حکم ہے کہ وہ مشرک مردوں کے ساتھ غیر مسلم مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرے جب تک وہ مومن نہ ہو جائے. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک, اور مسلمان غلام مشرک آزاد سے جو ہے بہتر ہے. اگر آزاد آدمی نہیں ملتا, مسلمان غلام ملتا ہے, تو آزاد عورت مسلمان غلام سے نکاح کرے لیکن مشرک سے نکاح نہ کرے. ولو اعجبکم, اگرچہ مشرک مرد حسن کے اعتبار سے, مال دولت کے اعتبار سے, عہدہ منصب کے اعتبار سے آپ کو بہت اچھا کیوں نہ لگے. اولئک یدعون الی النار, یہ سبب عدم مناکحت ہے کہ نکاح کیوں نہ کرے. مشرک مرد مشرک عورت سے, یعنی مسلمان مرد مشرک عورت سے, اور مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح کیوں نہ کرے. اس لیے اولئک یدعون الی النار, اس لیے کہ ان کے پاس جہنم کا راستہ ہے. تو وہ آپ کو کس کی طرف بلائیں گے, بیوی ہو یا شوہر ہو, کافر ہے تو آپ کو کس طرف بلائیں گے, جہنم کی طرف بلائیں گے. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ, اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے آپ کو کس طرف بلا رہے ہیں, جنت کی طرف, مغفرت کی طرف. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اللہ کھل کر اپنے احکام اپنے بندوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے کیا حاصل کرے, نصیحت حاصل کرے. ویسالونک عن المحیض, یہ ساتواں امر انتظامی ہے, اور ایام حیض میں اپنے بیوی حلال بیوی منکوہا سے بھی کیا کرے, اجتناب کرے. اس لیے کہ آپ کا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے, تو جہاں استعمال کا حکم اللہ نے دیا ہے وہاں اس کو استعمال کرنا ہے, اور جہاں جس وقت استعمال سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں اس وقت اس جسم کو استعمال نہیں کرنا. ایام حیض کے اندر وہ بیوی جو آپ کے لیے حلال ہے, آپ کے لیے جو ہے نا وہ جائز ہے, آپ اسے لیٹ سکتے ہو, اس سے پیار کر سکتے ہو, لیکن یہ ہے کہ ایام حیض کے اندر اس سے مباشرت حرام ہے, تو اس سے اجتناب کرے. قل ہو اذن, آپ کہہ دیجئے کہ ماہواری یہ گندگی ہے, فاعتزل النساء فی المحیض, لہذا ایام ماہواری کے اندر عورتوں سے اجتناب کرے ہم اس طریقے سے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, ہم اس طریقے کی نس سے ان کے قریب نہ جائیں, ویسے تو جا سکتے ہیں لیکن ہم اس طریقے کی نس سے قریب نہ جائیں جب تک جو ہے نا وہ پاک نہ ہو جائے. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله, اور جب وہ ماہواری سے پاک ہو جائے پھر ہم اس طریقے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جائیں وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا, اجازت دی, جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے, غلط راستے کو استعمال نہ کرے. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین, اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور اس طریقے سے یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. سمجھے نا, نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم, بیوی بہت بڑی نعمت ہے, وہ تمہارا کید ہے, فاتو حرصکم, اپنے کیت میں آیا کرو, انا شئتم, جس طریقے سے چاہو, لیکن یہ ہے کہ جائے استعمال ایک ہونا چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دیا ہے, جہاں سے پیدا بچہ پیدا ہوتا ہے. وقدموا لانفسکم, اور تدبیر کرو اپنے لیے, تدبیر کرو اپنے لیے کیا مطلب, وقدموا لانفسکم, آج دنیا کے اندر آپ خیر اکٹھا کر سکتے ہو, آخرت کی کرنسی اکٹھا کر سکتے ہو, تو جتنا اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کرو اور آگے بھیجو. اور آخرت کی کرنسی کیا ہے, اللہ کے حکم کے تعمیل, اللہ کے حکم کے تعمیل. ایام حیض میں بیوی سے ہم بستری نہ کرنا اور ایام حیض کے گزرنے کے بعد پھر ہم بستری کرنا, یہ کیا ہے, سارا خیر ہے, لہذا خیر جمع کر کے آگے بھیجو تاکہ مرنے کے بعد آپ کے کام آئے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو کہ آپ کی ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہونے والی ہے روز محشر. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سناؤ. اپنے آپ کو دنیا کے اندر قیدی سمجھ کر, قانون اور ضابطے کا پابند سمجھ کر زندگی گزارو گے, آگے مزید خوشخبریاں ہیں, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی ملاقات ہوگی, اللہ کی عدالت میں جو ہے نا آپ کی پیشی ہوگی. جب آپ نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو قیدی سمجھا ہوگا اور اپنے آپ کو قانون کا پابند سمجھا ہوگا اور قانون کے پابندی آپ نے کی ہوگی, وہاں ساری کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈال نہ بناؤ اپنے قسموں کے اندر خیر کے کاموں سے رکنے کے لیے. میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے ساتھ مدد نہیں کروں گا, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جماعت میں نہیں جاؤں گا, میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہ سارے خیر کے کام ہیں, اور خیر کے کام سے رکنے کے لیے کیا کہتے ہیں, میں نے قسم کھائی ہے, اللہ کے نام کو ڈال بنا رہا ہے خیر کے کاموں سے جو ہے نہ بچنے کے رکنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ کرے, اگر آپ نے قسم بھی کھائی ہے تو خیر کے کام سے باز نہ آئے, قسم کا کفارہ ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کام کے لیے قسم کھاتا ہوں اور پھر بعد میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاف بہتر ہے, تو میں اپنا قسم توڑ دیتا ہوں, کفارہ ادا کرتا ہوں اور خیر کی طرف بڑھتا ہوں, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. وقدموا, اچھا, ولا تجعلوا اللہ عرضتا لأيمانكم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو ڈال مت بناؤ قسموں کے اندر خیر کے کاموں سے رکنے کے لیے. انتبرو یعنی اللہ تبرو, کہ آپ نیکی کا کام نہ کرے. وتتقو و اللہ تتقو, کہ آپ تقوی اختیار نہ کرے. وتصلحو یعنی اللہ تصلحو بین الناس, آپ لوگوں کے درمیان کیا نہ کرے, صلح نہ کرے. میں ایک دفعہ گیا تھا اور میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ آمادہ نہیں ہوگی, میں نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کے درمیان نہیں آؤں گا صلح کرانے کی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, خیر کے کام سے جو ہے نا آپ قسم کھاتے ہو اور پھر اللہ کے نام کو کیا بناتے ہو, ڈال بنا دیتے ہو. جب آپ سے کوئی کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ دو مسلمان جو آپس میں لڑ پڑے ہیں مصالحات کرانی ہے, آپ کہتے ہو کہ میں نے قسم کھائی, قسم کو توڑو, کفارہ ادا کرو, خیر کی طرف جاؤ. واللہ سمیع علیم, اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والے, بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہیں فرمائیں گے یمین لغو میں. یمین لغو یعنی وہ قسم کہ الفاظ قسم آدمی ادا کرتا ہے لیکن ارادہ قسم کا نہیں ہوتا. جیسے کہ آج کل قسم اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, واللہ, اور اس طریقے سے الفاظ قسم جو ہے نا آدمی ادا کرتا رہتا ہے, عادت بن گئی اور دل میں ارادہ قسم کا نہیں ہوتا. تو اس پر مواخذہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے گفتگو کی عادت نہیں بنانی چاہیے, اپنی زبان کو جو ہے نا تبدیل کرنی چاہیے, مواخذہ نہیں اس پر. ولاکی یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, لیکن یمین غموس پر مواخذہ ہے, وہ جھوٹی قسم جو آپ نے دل سے کائی ہے اس پر مواخذہ ہے. ایک آدمی آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آیا ہے اور آپ نے قسم کھائی کہ نہیں آیا, یمین غموس ہے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ یمین غموس ہے, اس پر جو ہے نا کفارہ ہے. یعنی ماضی میں کسی کام کے لیے جھوٹی قسم کھانا یہ یمین غموس ہے اور اس کا کفارہ نہیں ہے, بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے, ایسے قسمیں کھانے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور مستقبل میں اگر آدمی کسی کام کے لیے قسم کھائے کہ میں نے یہ کام کرنا یا میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو اگر وہ کام کر ڈالا تو کفارہ دینا پڑے گا, اگر وہ کام نہیں کیا تو پھر کفارہ نہیں ہے. لیکن جس کام کے لیے قسم کھائی ہے اگر وہ کار خیر ہے تو اچھی بات ہے کہ میں یہ کروں گا, وہ کرنا چاہیے. اور جس کام سے رکنے کے لیے قسم کھائی ہے اور وہ کار خیر ہے تو پھر یہ ہے کہ وہاں کار خیر سے نہ روکے, قسم کی وجہ سے قسم کا کفارہ ادا کرے, کار خیر کی طرف آگے بڑھے. واللہ غفور رحیم, للذین یولون من نسائکم تربص اربعۃ اشہر, یہ امر انتظامی نمبر 9 ہے. جو اپنے بیویوں سے ایلا کرتے ہیں, ایلا کس کو کہتے ہیں, یعنی قسم کھائی کہ بیوی سے کہا کہ میں 4 مہینے آپ کے قریب نہیں آؤں گا, یہ ایلا شرعی ہے. ایلا لغوی 4 مہینے سے کم مدت کے لیے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا, 2 مہینے آپ کے پاس نہیں آؤں گا, 3 مہینے آپ کے پاس نہیں آؤں گا, قسم کھائی. تو اگر 4 مہینے کی قسم آئی ہے, 4 مہینے سے پہلے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہو, بیوی کے پاس جا سکتے ہو, اور اگر بیوی کے پاس گئے ابھی سری کر لی تو آدمی حانث ہو جائے گا, یمین کا کفارہ دینا پڑے گا, طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر 4 مہینے تک رکا رہا اور بیوی کے پاس نہیں گیا تو اب خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی, خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور اگر 4 مہینے سے کم مدت کے لیے قسم کھائی ہے, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے, 3 مہینے کے لیے, پھر 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے بیوی کے پاس نہیں گیا, تو اس صورت کے اندر کفارہ بھی نہیں ہے اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. طلاق تب واقع ہوگی جب 4 مہینے کی قسم کھائے اور 4 مہینے گزر جائے اور یہ بیوی کے پاس نہ جائے, تو پھر تو کفارہ نہیں ہے لیکن بیوی طلاق ہو جائے, طلاق بائن واقع ہو جائے, دوبارہ نکاح کرنا پڑے. سمجھ گئے نا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی تھی 1 مہینے کی, اور 1 مہینے تک آپ بیویوں سے الگ تلگ بالا خانے میں رہتے رہے, اور جب مہینہ پورا ہو گیا آپ اتر کر تشریف لائے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, حضرت آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی اور آج تو 29 دن ہو گئے, تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے قسم کھائی تھی تو اس وقت جو ہے نا پہلی تاریخ تھی, اور اب جو ہے نا مہینہ پورا ہو گیا, تو مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے, 29 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ پورا ہو گیا, لہذا آپ پریشان نہ ہو کہ میں حانث ہو گیا. ان کا مقصد یاد دہانی کرائی تھی کہ حضرت حانث تو نہیں ہوئے. اچھا, للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, جو ایلا کرتے اپنی بیویوں سے اور انتظار کرتے 6 مہینے کے, فإن یعنی 6 مہینے جو ہے نا میں آپ کے پاس نہیں آؤں, 4 مہینے آپ کے پاس, 6 نہیں 4 مہینے آپ کے پاس نہیں آؤں گا, فإن فاؤ فإن اللہ غفور رحیم,
اگر یہ رجوع کرتے ہیں چار مہینے کے اندر اندر جو ہے نا اپنی بیوی کی طرف, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے, کفارہ نہ کرنا پڑے گا, باقی کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اور اگر ان کا قصد ہو جو ہے نا ایلا سے طلاق کا اور چار مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا بیوی کے پاس نہیں جاتا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گفتگو سننے والے اور جاننے والے, آپ کے دل کے ارادوں کو جاننے والے. تو چار مہینے اگر ہو گئے اور آپ نہیں گئے تو اس صورت کے اندر پھر طلاق واقع ہو جائے گی. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء, اور جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ تین ماہواری جو ہے نا وہ کیا کرے گی, انتظار کرے گی, یعنی عدت گزارے گی تین ماہواری کے ساتھ. تین ماہواری جب گزر جائے آ جائے تو اس کے بعد پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, اور متعلقہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ہو اس کو چھپائے, یعنی اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیان کرے, کیونکہ اگر بچہ ہے تو پھر عدت جو ہے نا وہ تین ماہواری کے ساتھ نہیں گزرے گی, وضع حمل کے ساتھ گزرے گی, لہذا پھر اس کو چھپائے نہ ظاہر کرے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر, اگر وہ ایمان رکھتے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك, طلاق رجی اگر شوہر نے دی ہے بیوی کو تو شوہر حق رکھتا ہے کہ عدت کے اندر اندر بیوی کی طرف رجوع کرے, بیوی راضی ہو یا ناراض ہو, دونوں صورتوں کے اندر شوہر کے پاس ہی پاور ہے, وہ رجوع کر سکتا ہے, ہم اس طریقے کرے یا زبان سے کہے کہ آپ میری بیوی ہو, تو بیوی واپس جو ہے نا اس کی نکاح میں آ جائے گی اور اس کی نکاح سے نکلے گی نہیں, لیکن وہ جو اس کے پاس کوٹا تھا تین طلاق کا وہ کم ہو گیا, دو رہ گئے, اگر دو دی ہے تو پھر ایک رہ گئی. اچھا, وبعولتهن احق بردهن, اور ان کے شوہر جو ہے نا وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کو واپس جو ہے نا لٹائے, کس کے طرف, اپنے نکاح کے طرف. فی ذالک مدت عدت کے اندر اندر, عدت کے اندر اندر. ان ارادوا اصلاحا, اگر ارادہ جو ہے نا کس کا ہو, خیر خواہی کا ہو, اصلاح کا ہو. ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف, اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے اسی طریقے سے حقوق ہے جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے, قانون کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے لیے قانون کو بیان کیا ہے, اور نہ مرد جو ہے نہ شریعت کے اندر قانون سے بالاتر ہے اور نہ عورت قانون سے بالاتر ہے. وللرجال علیہم درجہ, لیکن یہ یاد رکھے گھر کے اندر پاور مرد کے پاس ہے, مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے کس کے اوپر, عورت کے اوپر, اس لیے کہ اگر دونوں کے اختیارات گھر کے اندر برابر ہو تو پھر گھر کا نظام درہم برہم ہوگا, اس لیے وہاں اختیارات ایک کے پاس ہوں گے تاکہ گھر کا نظام خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے رہے, کیونکہ ایک ریاست کے اندر اگر دو بادشاہ ہو تو ریاست تباہ ہو جاتی, تو ایک گھر کے اندر اگر دو بادشاہ ہو اختیارات دونوں کے برابر ہو تو گھر تباہ ہو جائے گا, اس لیے مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عورتوں کے اوپر. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست حکمت والے ہیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان, طلاق رجی دو ہے, الطلاق مرتان سر مرات کیا طلاق رجی ہے, طلاق رجی کتنے ہیں, دو ہے, فامساک بمعروف او تصریح باحسان, یعنی اس کے بعد یا تو اگر رجوع کرتا ہے تو معروف طریقے سے بیوی کو رکھ کے اس کے حقوق ادا کرے, او تصریح باحسان یا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے, کس کے ساتھ, احسان کے ساتھ, تاکہ وہ کسی اور سے کیا کرے, نکاح کرے, رجوع نہ کرے. پھر زمانے جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے نا عورتوں کو تنگ کرتے تھے طلاق دینے کے بعد, کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی پابندی نہیں تھی, دو سو طلاق اگر دے دے تب بھی بیوی جو ہے طلاق نکاح سے نہیں نکلتی تھی, تو طلاق دیتے تھے اور بیوی سے ابصری کرتے تھے, اور جب عدت جو ہے نا ختم ہونے کو قریب ہو جاتی تھی پھر رجوع کرتے تھے اور پھر جو ہے نا طلاق دیتے تھے, اور پھر جو ہے نا جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی پھر رجوع کرتے تھے, اس طریقے سے جو ہے ان کو لٹکا کے رکھتے تھے, نہ بیوی بناتے تھے اس کو نہ کہیں اور جو ہے نکاح کرنے دیتے تھے. ایک ظلم تھا جو خواتین کے ساتھ جو ہے نا ہوتا رہا زمانے جاہلیت کے اندر. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو مہر آپ نے بیوی کو ادا کیا ہے طلاق دینے کے بعد آپ ان سے واپس لے لیں, وہ ان کی ملکیت ہے. اللہ یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں ایک صورت میں واپس لے سکتے ہیں، ایک صورت میں شوہر جو ہے نا مہر واپس لے سکتا ہے، اگر میاں بیوی دونوں کو خوف لاحق ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اور یا یہ ہے کہ پنچایت کو جو ہے نا خطرہ لاحق ہو، اللہ یقیم حدود اللہ کہ جو میاں بیوی ہے جن کا کیس ہماری پنچایت میں آ چکا ہے، یہ اللہ کے حکم کے پاسداری نہیں کر سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے خلع لے لے، خلع کس کو کہتے ہیں؟ طلاق بالمال کو، یعنی مال دے کے اس سے طلاق لے لے، اس کو خلع کہتے ہیں، اور اس طریقے سے کہے کہ جو مہر میں آپ نے مجھے باغ زمین اور گھر دیا ہے میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کے بدلے مجھے طلاق دے دیں، اگر شوہر راضی ہے تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں، یہ اس سور میں اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری میاں بیوی محسوس کرے کہ ہم نہیں کر سکیں گے، تو پھر خلع کی طرف جا سکتے ہیں اور خلع کے اندر دیا ہوا مہر واپس کر سکتی ہے، یعنی بیوی واپس کرے گی شوہر اس کو واپس وصول کر سکتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ خدائی ضابطہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، فلا تعتدوها، اس سے تجاوز نہ کرے، ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، جو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں سے تجاوز کرے گا تو یہ ظالم ہے، فإن طلقتم النساء فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لیکن دو طلاق رجی کے بعد، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آدمی نے بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو تیسری طلاق کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ ہو جائے گی، اب یہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں، حرام ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور اگر تیسری طلاق جو ہے نا شوہر نے دی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ، یعنی تیسری طلاق کے بعد، حتی تن کے ہزو جن غیر ہو، ہاں ایک صورت ہے حلال ہونے کی، اگر یہ بیوی جو ہے نا نکاح کرے کسی اور شوہر سے، فَإِن طَلَّقَهَا، اتفاق سے وہاں بھی بات نہیں بنی اور اس شوہر نے کیا کر دی، طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو دوسرے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد جب عدت گزر جائے، فلا جناح علیہما، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے ان پر، ایت راجعا، کہ دوبارہ جو ہے نا یہ سابق میاں سابق بیوی سے کیا کرے، نکاح کرے، کر سکتے، اس لیے کہ بیچ کے اندر تین طلاق تو دی گئی تھی جس کے ساتھ مغلظہ ہو گئی، لیکن بیچ میں اور نکاح گیا، اور نکاح کے ساتھ جو ہے نا وہ سارے کے سارے طلاق تین جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر دونوں کو یقین ہو کہ اب ہم اللہ کے احکامات کے پاسداری کر سکیں گے، اب بیوی بھی راضی ہو گئی اطاعت کے لیے، شوہر راضی ہو گیا حق ادا کرنے کے لیے، تو اب جو ہے نا دوبارہ کر سکتے ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی خداوندی ضابطے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو سمجھ رکھنے والی ہو، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، جب آپ بیوی کو طلاق دے دے اور پھر جو ہے نا عدت قریب ہونے کے قریب گزرنے کے قریب ہو جائے، فامس یعنی عدت ابھی ختم گزری نہیں ہے گزرنے کے قریب ہو گئی، فامسکوہن بمعروف، یا تو معروف طریقے سے جو ہے نا رجوع کر کے اس کو بیوی بنا لے، او سرہوہن بمعروف، اور یا یہ ہے کہ دستور کے مطابق اس کو چھوڑ دے تاکہ پھر وہ کہیں اور نکاح کر لے، عدت کو گزرنے دے، ولا تمسکوہن زرارا، اور ستانے کی جس سے اس کو نہ روکے جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر روکتے تھے، لتعتدوا، تاکہ ان پر جو ہے نا کیا کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے حقیقت کے اندر بظاہر تو اس نے ظلم بیوی کے اوپر کیا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ ظلم اپنے اوپر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالم کو سزا دیں گے، وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مذاق نہ سمجھنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, طلاق دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد غیر مقلدوں کے پاس جاتے ہیں یا اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یعنی اپنے مطلب کے لیے, اپنے فائدے کے لیے پھر وہاں چلے جاتے ہیں, جبکہ ان کا عقیدہ, ان کا ضمیر ان کو برداشت نہیں کرتا, نہیں مانتا, وہاں چلے جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر تین طلاقیں دی گئی ہے تو ایک ہی واقعی ہوتی, تین واقعی نہیں ہوتی. امت کا اجماع ہے کہ تین واقعی ہوتی ہیں, قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ تین واقعی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں تین واقعی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کے احکامات کو مذاق نہ سمجھے, اللہ کے احکامات ہے تو اللہ کے احکامات کو اللہ کے احکامات سمجھ کر اس کے پاسداری کرے اور اسی کے مطابق چلے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مذاق نہ سمجھو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نعمتیں جو تمہارے اوپر ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور یہ خصوصی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پر ہے, یعنی کچھ عمومی نعمتیں ہیں اللہ کے جو مسلمان کے پاس ہے, کافر کے پاس ہے, لیکن خصوصی نعمت ایمان والوں کے اوپر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت سے نوازا, والحکمت, اور اس طریقے سے علم کی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا, اور اس طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے طور پر ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں اس کی امت میں پیدا فرمایا. یعظکم بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی کے ساتھ کیا کرتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شيء عليم, اللہ سے ڈرتے رہو, جان لو اچھے طریقے سے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن, ابھی پیغام آیا ہے کہ آج 11 بجے تک درس ہوگا انشاءاللہ, 11 بجے کے بعد پھر آپ کو ناشتے کے لیے وقت دیا جائے گا, چائے کے لیے, کیونکہ آج شاہ صاحب نہیں آئیں گے تو بعد میں آپ کو وقت دیا جائے گا, زیادہ وقت مل جائے گا. اچھا, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, جب آپ بیوی کو طلاق دے دے, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اللہ نہ کرے کہ آپ بیوی کو طلاق دے, لیکن اگر دے دی اور پھر عدت گزر گئی, عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا. اب شوہر بیوی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گا, سمجھے نا. لیکن اگر دونوں راضی ہے, اذا ترا, ہاں کہاں چلے گئے, فلا تعذلوهن این کہنا ازواجهن, تو آپ نہ روکے, اگر وہی میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے اب اگر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہے, اذا ترازو, جب دونوں نکاح کے لیے, دوبارہ نکاح کے لیے کیا ہے, راضی ہے, تو جو عورت کے عزیز و اقارب ہے وہ رکاوٹ نہ بنے. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بہن کو ابن عاصم نے طلاق دی تھی اور پھر عدت کے اندر رجوع بھی نہیں کیا, عدت گزر گئی, عدت گزرنے کے بعد پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی دوبارہ نکاح کرنے کی, بیوی بھی راضی تھی نکاح کے لیے, تو بیوی کے جو بھائی تھے سالے, انہوں نے ماقل نے بالکل انکار کر دیا کہ میں دوبارہ جو ہے نا آپ اپنی بہن جو ہے نا ان کی نکاح میں نہیں دوں گا, نہیں جانے دوں گا. انہوں نے عدت کے اندر کیوں رجوع نہیں کیا, اس طریقے سے انہوں نے ہماری عزت کو پامال کیا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور قرآن مجید کی آیت کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فوراً جو ہے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد اگر میاں بیوی, سابقہ میاں بیوی اگر دوبارہ نکاح کے لیے کیا ہے وہ رضامند ہے, تو عزیز و اقارب کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں ان کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ذالکم ازکا, یہ حکم, اس حکم کی پاسداری تمہارے لیے جو ہے نا زیادہ مفید ہے. ذالک ازکا لکم واطہر, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ خوب جانتے تم نہیں جانتے ہو. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, اب یہاں اللہ تبارک و تعالی رضاعت کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں, یعنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی دو سال, پورا دو سال, یہ مدت رضاعت ہے دو سال. لمن اراد ایتم الرضاع, یعنی جو مدت رضاعت مکمل کرنا چاہے تو دو سال دودھ پلائے گی. وعلی المولود له رزقهن, مولود لہو کو کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو. شوہر کے اوپر ہے کہ بیوی کو نفقہ دے خوراک, وکسوتہن اور پوشاک, مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد جو ہے نا ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہے اور کپڑا بھی شوہر کے ذمے ہے, معروف طریقے سے, بالمعروف یعنی دستور کے مطابق. لا تکلف نفس الا وسعها, اور مکلف نہیں بنایا جائے گا کسی ایک کو مگر اس کا جس کے وہ طاقت رکھتا ہے. شوہر جو ہے نا وہ بھی ناجائز بات نہیں کرے گا بیوی سے, بیوی بھی ناجائز بات نہ رکھے, ناجائز شرط نہ رکھے. لا تزار والدتن بولدہا, بچے کے ماں کو اذیت نہیں, ضرر نہیں دیا جائے گا بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہو بولدہ, اور نہ بچے کے ماں کو ضرر دیا جائے گا بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلک, اور اگر بچے کے والد زندہ نہ ہو اور بچے کا معاملہ بچے کے وارثوں کے ہاتھ میں گیا ہے تو وارث کے لیے بھی یہی حکم ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ, اگر مدت رضاعت سے پہلے میاں بیوی راضی ہو جائے دودھ چڑانے پر تو پہلے بھی چڑا سکتے ہیں, یعنی جب بچہ کھانے پینے کا جو ہے نا وہ قابل ہو گیا ہو. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ, آپس کی رضامندی سے مشورے سے اگر پہلے بچے کو بچے سے دودھ چڑانا چاہتے ہیں, فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر آپ ارادہ کرتے ہو کہ آپ اپنے بچے کو دودھ پلائے کسی اور خاتون سے, جیسے کہ عرب جو ہے نا وہ دیہات کی خواتین سے جہاں فصاحت بلاغت زیادہ ہوتی تھی تو رضاعت کے لیے جو ہے نا ایسے خواتین کے پاس اپنے بچوں کو جو ہے نا بیچتے تھے, تو اگر اس طریقے سے میاں بیوی راضی ہو جائے کسی اور خاتون کی دودھ پلانے پر تو یہ بھی کر سکتے ہیں. فلا جناح علیکم, اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, دودھ پلانے والے کے ساتھ جو معاوضہ آپ نے طے کیا ہے, جب آپ وہ معاوضہ ان کو ادا کریں گے دستور کے مطابق پھر جائز ایسا. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير, اللہ سے ڈرتے رہو, اچھے طریقے سے یہ بات ذہن نشین کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کے تمام اعمال کو دیکھتے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربص بانفسهن اربعۃ اشہر, یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر, اور وہ لوگ وہ عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں اور پیچھے جو ہے نا بیوی رہ جاتی ہے, فیضا بلغن, تو ان کی عدت متوفا عن زوجہا کی عدت کتنی ہے؟ چار ماہ دس دن ہے. فیضا بلغن اجلہن, جب عدت پوری ہو جائے, فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف, اب کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو تصرف وہ اپنے بارے میں کرے دستور کے مطابق. دستور کے مطابق کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ یعنی چار ماہ دس دن متوفا عنہا زوجہا کی عدت ہے, جب یہ پوری ہو جائے, عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جو فیصلہ اپنے بارے میں کرے دستور کے مطابق تو وہ کر سکتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے نکاح جہاں جو ہے نا وہ کرانا چاہے وہ کرا سکتی ہے, اور اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں حق حاصل ہے, عدت پورا ہونے سے پہلے اگر وہ نکاح کراتی ہے تو روک سکتے ہیں, اور عدت پورا ہونے کے بعد اگر غیر کف میں وہ نکاح کراتی ہے تو اعتراض کر سکتے. یعنی جو قوم حسب نسب میں خاتون کے برابر نہ ہو تو ایسی جگہ اگر وہ نکاح کراتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے نا اولیاء اعتراض لگا سکتے ہیں اور نکاح کو روک سکتے, سمجھے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ لڑکی کا بہن کا بیٹی کا رشتہ وہاں دینا چاہیے جو قوم نسب حسب میں جو ہے نا لیول کا گھرانہ ہو, نیچے کے گھرانہ ہو, نہ ہو. جیسے کہ گاؤں دیہات کے اندر اہل کسب کو حقیر سمجھا جاتا ہے, تو اب ظاہر ہے وہاں پر اگر گاؤں کا آدمی اپنی بیٹی دے گا, اسلام میں کوئی قباحت تو نہیں ہے, دے گا تو یا بہن دے گا تو کل گاؤں کی خواتین اس کو تانا دے گی, اور تانوں کی وجہ سے ظاہر ہے عورتوں کے اندر برداشت کم ہوتا ہے, تو کبھی کبھی جو ہے نا بات طلاق کی طرف چلی جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی بات خودکشی کی طرف چلی جاتی ہے. اس لیے رشتہ ہو تو لیول کے گھرانے میں ہو, جس کو کف کہتے ہیں عربی کے اندر. اور مرد اگر نیچے کے گھرانوں سے رشتہ اٹھاتا ہے کوئی قباحت نہیں ہے, اس لیے اس کو کون تانا دے گا, اس کو تو کوئی تانا نہیں دیتا, تو وہ اٹھا سکتا ہے, نیچے کے گھرانوں سے بھی اٹھا سکتا ہے. اچھا, فیضا بلغنا اجل ہن فلا جنا علیکم فی ما فعلن فی انفسہن, جو تصرف اپنے بارے میں کرے بالمعروف دستور کے مطابق, واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ولا جنا علیکم فی ما عرستم به من خطبت النساء, عدت کے اندر خاتون صراحت کے ساتھ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی ہے, اور نہ صراحت کے ساتھ نکاح کے بعد چلا سکتی ہے, نہ کوئی آدمی صراحت کے ساتھ رشتہ دے سکتا, یعنی رشتے کا پیغام بھیج سکتا, لیکن اشارات کنایات میں جو ہے نا کوئی پیغام بھی بھیج سکتا ہے, اشارات کنایات کے اندر یہ پیغام بھی دے سکتی ہے, اشارات کنایات کے اندر, صراحت کے ساتھ نہیں, جب تک جو ہے نا وہ عدت باقی ہے. عدت کے بعد تو پھر صراحت کے ساتھ سب کچھ جو ہے نا وہ جائز ہے, یعنی نکاح بھی جائز ہے, اور اس طریقے سے پیغامی نکاح بھی جائز ہے. ولا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم, کوئی قواعد نہیں ہے کہ آپ جو خطبہ نساء اشارات میں دیتے ہو, او اکننتم فی انفسکم, یا دل کے اندر آپ کے ارادہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں اس خاتون سے نکاح کروں گا, علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ ان قریب جو ہے نا آپ اپنے دل کے ارادے کا کیا کریں گے, ان کے سامنے اظہار کریں گے. ولیکن لا تباعدوهن سرا, لیکن چھپ کر جو ہے نکاح کا وعدہ عدت کے اندر نہ کرے, الا ان تقولوا قولا معروفا, لیکن تعریض کے بعد جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, اشارے میں جو ہے نا اپنی بات پیش کر سکتے ہیں, صراحت کے ساتھ نہیں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب, اور ارادہ نکام نہ کرے عدت کے اندر جب تک جو ہے نا عدت پوری نہ ہو جائے, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, جب تک جو ہے نا عدت پوری نہ ہو جائے. وعلم ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر جو ارادے ہیں نکاح وغیرہ کے, فاحذروہ, لیکن یہ ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرے, یعنی جو دل کا ارادہ ہے تو وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ نکاح عدت میں نہ کرے, یا نکاح کا پیغام عدت کے دوران صراحت کے ساتھ نہ دے. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تبارک و تعالی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں, بخشنے والے ہیں, اور تحمل کرنے والے, حلیم تحمل کرنے والے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ, او تفرضوا لهن فریضۃ, لا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر, ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن, اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی ایسی ہے کہ ابھی تک جو ہے نا آپ نے اس سے ہمبستری نہیں کی, او بمانا واو ہے, یعنی اور یہاں پر لم مقدر ہے, ولم تفرضوا لهن فریضۃ, اور آپ نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو, ہم بستری نہیں کی اور مہر مقرر نہیں کیا تھا نکاح میں, تو ایسے وقت میں اگر آپ نے طلاق دے دی, مہر مقرر نہیں ہے, ہم بستری نہیں کی اور اس سے پہلے طلاق دے دی, تو اب یہاں کیا کرنا ہوگا, ومتعوهن, اب یہاں مہر نہیں ہے لیکن کیا کرنا ہوگا, اس کو جو ہے نا کچھ سامان دینا ہوگا, ایک دو جوڑا جو ہے نا وہ دے دے ان کو طلاق کی صورت میں, علی الموسی قدرہ, مالدار کے اوپر اس کی جو ہے نا حیثیت کے مطابق سامان دے دے, وعلی المقتر قدرہ, اور تنگدست جو ہے نا وہ اپنی طاقت کے مطابق سامان دے دے, متاعا بالمعروف, یعنی یہ جو سامان ہے یہ دستور کے مطابق دیا کرے. حقاً علی المحسنین, یہ واجب ہے نیکوکاروں کے اوپر. ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہو اور آپ نے مہر دیا ہے, یا یہ ہے کہ ہم اس شریف سے پہلے اگر طلاق دے دی, مہر مقرر ہے, آدھا مہر جو ہے نا دے دیا, اس صورت کے اندر بھی, طلاق کی صورت کے اندر کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارا ہے. تو اس طریقے سے خالی ہاتھ گھر سے اس کو رخصت نہیں کرنا چاہیے, بہتر یہ ہے کہ صورت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو دینا چاہیے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, یہ دوسری صورت ہے, اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, من قبل ان تمسوهنّ, ہم اس طریقے سے پہلے, وقد فرضتم لہن فریضتن, لیکن مہر مقرر کیا تھا, پھر اس صورت کے اندر ہم اس طریقے سے پہلے طلاق دی, مہر مقرر نہیں تھا, اب دوسری صورت ہم اس طریقے سے پہلے طلاق دی لیکن نکاح کے اندر مہر مقرر ہو گیا تھا. فنصف ما فرضتم, اب اس صورت کے اندر جو مہر نکاح میں مقرر ہوا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا. الا ایعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, الا یہ کیا اگر وہ معاف کر دے, اور اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے نکاح میں پورا مہر ادا کیا تھا اور ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر واپس کیا جائے گا, لیکن اگر وہ معاف کر دے کہ نہیں مجھے مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے, بہت اچھی بات ہے. یا یہ ہے کہ معاف کر دے, بیدی ہے عقدۃ النکاح, جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کا گرا, نکاح کا لگام, مراد کیا ہے شوہر, اگر وہ معاف کر دے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قبل الطلاق اگر آپ نے مہر ادا کی ہے تو آدھا مہر واپس مانگ سکتے ہو, لیکن اگر آپ معاف کرے تو یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے, واپس نہ لے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر احسان کو نہ بھولے, طلاق دے دی تو صرف مہر پہ اس کو رخصت نہ کرے, مہر کے علاوہ بھی کچھ دیا کرے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, امر مسلح انتظامی کے بعد جو ہے نا, یعنی امر انتظامی کے بعد امر مسلح کا بیان ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی پابندی کرے, اور خاص کر نماز وسطی کی, نماز وسطی کے بارے میں زیادہ اقوال جو احادیث میں آئے ہیں وہ صلاۃ عصر ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچ کے حصے پر اگر نمازوں کو تقسیم کرے, جیسے یہ پانچ کا حصہ, تو ہر نماز صلاۃ وسطی ہے, اس لیے کہ یہ نماز ان دو نمازوں کے درمیان, اور یہ نماز ان دو نمازوں کے درمیان, یہ نماز ان دو نمازوں, ہر نماز جو ہے نا پھر کیا ہے, صلاۃ وسطی ہے. وقوموا للہ قانتین, اور کڑے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر عاجزی سے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر آپ جو ہے نا ڈرتے ہو, دشمن کا خوف اگر لاحق ہو جائے تو پیادل یا سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہو, اگر دشمن کا خوف, اور قبلے کے طرف جو ہے نا منہ کر کے اگر نماز پڑھنا ممکن نہ رہے تو دوسرے سمت کی طرف بھی نماز پڑھ سکتے ہو, کیونکہ یہ جنگی حالات ہے, اس میں جو ہے نا پھر وہ سب کچھ جائز ہوتا ہے کہ جو نارمل حالات کے اندر جائز نہیں ہوتا. الضروریات تبیح المحظورات. فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم, اور جب حالت امن واپس لوٹ آئے پھر نماز پڑھو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے. ما لم تکونوا تعلمون, جبکہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ذکر کا طریقہ, نماز کا طریقہ بتلا دیا تو اب اسی طریقے سے جو ہے نا پڑھتے رہو حالت امن کے اندر. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, یہ حکم وصیت ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ویذرون ازواجا, اور پیچھے جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, وصیت لازواجہم, تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے, متاعا الی الحول, ایک سال تک نفقہ دینے کا اور سکنا دینے کا, غیر اخراج, کہ ان کو جو ہے نا گھر سے نکالا جائے. لیکن یہ حکم اس وقت تھا کہ جب آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی, اور بیوی کے لیے شوہر کے مال میں حصہ مقرر نہیں تھا. اور پھر آیت میراث جب نازل ہو گئی, شوہر کے مال میں بیوی کے لیے جب حصہ مقرر ہو گیا, تو اب یہ وصیت جو ہے نا یہ لازم نہیں رہی. اب یہ وصیت کیا نہیں ہے, لازم نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ. چار ماہ دس دن جو ہے نا وہ کیا ہے, عدت ہے. اس کے بعد اگر یہ بیوی نکلتی ہے گھر سے اور اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور متعلقہ عورتوں کو جو ہے نا کیا ملے گا, یعنی فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس طریقے سے استعمال کے لیے سامان جو ہے نا قانون کے مطابق دیا جائے گا. یہ متقین کے اوپر جو ہے نا یہ کیا ہے, یعنی پہلے لازم تھا, اب لازم نہیں ہے, اب کیا ہے, حکم استحبابی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سال تک. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے اپنی آیات احکام کو بیان کرتے ہیں تاکہ آپ جو ہے کل کر بیان کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت. یہ زمانے جاہلیت کے واقعے کا, یعنی زمانے جاہلیت یا امم سابقہ کا ایک واقعہ جو ہے نا قرآن مجید اس کو بھی بیان کرتا ہے. زمانے جاہلیت تو نہ کہے, امم سابقہ کا واقعہ. موت کے خوف سے جو ہے نا یہ لوگ نکلے تھے اور ہزاروں میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہارا کے اندر ان کے اوپر موت کو ڈال دیا اور پھر جو ہے نا یہ مرے رہے, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. تو موت کے خوف سے جو ہے نا بھاگنا نہیں چاہیے. تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہت سے نہیں نکل سکتے ہو. موت کا فیصلہ ہے تو موت وہاں بھی آئے گی, موت کا فیصلہ ہے تو موت میدان جہاد میں بھی آئے گی, موت کا فیصلہ ہے تو قلعوں کے اندر بند کمروں کے اندر بھی موت آئے گی. لہذا موت کے خوف سے جو ہے نا جہاد سے اعراض اور گریز نہیں کرنا چاہیے. موت کے خوف سے جہاں وبائی بیماری پھیلے ان شہروں سے بھاگنا نہیں چاہیے, اور جہاں وبائی بیماریاں ہیں وہاں جانے بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا, بیماری لگ گئی تو پھر کہو گے کہ اگر میں نہ آتا تو بیماری نہ لگتی, میں آیا تو بیماری لگ گئی. حالانکہ بیماری آپ کے آنے سے نہیں لگی ہے, بیماری اللہ کے حکم سے لگی. لہذا جہاں وبائی بیماری پیدا ہو گئی ہے وہاں جائے نہ, اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں سے وہ بھاگے نہ. اس لیے کہ اگر بیماری سے وہ بچ گئے ہیں, اللہ کا فیصلہ بیماری لگنے کا نہیں تھا, تو پھر وہ کہیں گے کہ میرے نکلنے نے مجھے بچایا. اللہ کو بھول جائیں گے کہ میں نکلا اس لیے میں بچ گیا, اور باقی لوگ اس لیے مرے کہ وہ وہاں پہ رہے. تو اس طریقے سے عقائد بگڑنے کا اندیشہ ہے, صبر استقامت سے اختیار کرے. الم تر الذین خرجوا من دیارہم, آپ نے نہیں, الم تعلم یا محمد, الذین خرجوا من دیارہم, جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, وہم الوف ہزاروں میں تھے, حضر الموت موت کے خوف سے جو ہے نا وہ نکلے تھے. فقال لهم الله موتوا, اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا حکم دیا کہ مر جاؤ, تو سب کے سب مر گئے. ثم احیاهم, پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تبارک و تعالی فضل و مہربانی کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے اوپر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن دنیا کے اندر اکثر لوگ جو ہے ناشکر ہیں. وقاتلوا فی سبیل اللہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے رہو دشمنان اسلام کے خلاف, اسلام کو عزت دلانے کے لیے. جان لو اچھی طریقے اس بات کو, أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں. وہ آپ کے ارادوں کو بھی جانتا ہے, آپ کے جو ہے نکلنے کو بھی جانتا ہے, اور اس طریقے سے آپ کی گفتگو کو بھی وہ سنتا ہے. ترغیب اخلاص سے, مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اور جہادی قافلوں کے اندر اللہ کے دین کو عزت دلانے کے لیے نکلا کرے اخلاص کے ساتھ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اخلاص کے ساتھ قرض دے. قرض سے مراد یہاں کیا ہے, صدقہ ہے, صدقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو قرض اس لیے کہا کہ آپ اپنا مال جو ہے نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہو, تو یہ اللہ کو قرض ہے. اس کا عوض اللہ آپ کو دے گا, اور برابر نہیں دے گا, بڑا چڑھا کر دے گا, بڑا چڑھا کر دے گا. تو اس کے ساتھ قید لگایا حسنن, آپ صدقہ دیتے ہو تو اخلاص کے ساتھ دیا کرے تاکہ آپ کو اجر ثواب ملے. دکھلاوی کے لیے ہو اور اس طریقے سے خدمت لینے کے لیے ہو تو پھر کوئی ثواب نہیں ہے. فَيُزَاعِفُ لَهُ أَزْعَافًا كَسِيرَةً، پھر اللہ تبارک و تعالی اس قرض کو کیا کرتے ہیں، دگنا کرتے ہیں، بلکہ کئی گنا جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کا اسی طریقے سے آپ کو واپس لوٹائے گا اجر اور ثواب کی صورت کے اندر. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ ہی جو ہے نا تنگی لاتے ہیں اور کشادگی لاتے ہیں، یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اس لیے کہ صدقہ آپ نے دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو کشادگی اور اس طریقے سے فراخی یہ تو اللہ کی طرف سے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب نے جو ہے نا لوٹ کے جانا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، یہ اشراف تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے کیا کہا، اس قالوا لنبی لہم، اس زمانے میں جو پیغمبر تھے ان کے، اس پیغمبر سے کہا، حضرت شمعیل علیہ السلام تھے، ان سے کیا کہا، ابعث لنا ملکاً، آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کرے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کے کمان میں ہم اللہ کے رضا میں اللہ کے راستے میں لڑے. جہاد کا حکم صرف اس امت کو نہیں ملا، سابقہ امتوں کو بھی یہ حکم ملا تھا، اور سابقہ امتیں بھی یہ فریضہ جو ہے نا وعدہ کر رہی تھی، آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کرے تاکہ اس کے کمان میں ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نا لڑے. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، یہ جو مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مطالبے کا جواب دیتے ہیں. پیغمبر نے کہا، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، امید غالب ہے اگر تمہارے اوپر قتال کو فرض کیا گیا، اللہ تقاتلو، تو تم نہیں لڑو گے، نہیں کر سکو گے جہاد. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله، انہوں نے کہا، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من ديارنا، جبکہ ہمیں نکالا گیا ہمارے شہروں سے، وابنائنا، اور اپنے جو ہے نا اولادوں سے، ہمارے بچوں کے اوپر عورتوں کے اوپر قابض ہو گئے ہمارے دشمن، اور ہمارے شہروں سے ہمیں نکال دیا، ہمارے بچوں سے ہمیں نکال دے دور کر دیا، ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں ان کے خلاف. فلما قدم علیہم القتال، درخواست ان کے درخواست پر جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کو فرض کر دیا، جہاد کو فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو بہت سارے پھر گئے، کم لوگ تھے جو نہیں پھرے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتے ہیں. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، پیغمبر نے ان سے کہا، یہ ماقبل کی تفصیل ہے، نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، طالوت تمہارا بادشاہ ہوگا. قالوا ان يكون له الملك، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بادشاہی کرے گا ہمارے اوپر، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس لیے کہ بادشاہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یہودا کے اولاد سے آتے تھے، اور یہ جو طالوت تھا یہ یہودا کے اولاد میں سے نہیں تھا، بلکہ ان کا جو بھائی تھا چھوٹا بنیامین، یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، یہ اس کے اولاد میں سے تھے. ولم يوتا ساعة من المال، اور پھر کہا کہ ان کے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو. قال ان اللہ اصطفاه عليكم، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے انتخاب کیا ہے تمہارے اوپر. وزاده بسطة في العلم، اور کہا کہ بادشاہت کے لیے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ طاقت کی ضرورت ہے اور علم کی ضرورت ہے، تو یہ جسم کے اعتبار سے بھی قوی ہے اور علم کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے. والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء، بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے ہٹانا، کرسی پر بیٹھانا، کرسی سے اتارنا، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں بادشاہت من یشاء، جسے عطا کرتے جسے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسیع فضل کرنے والا ہے، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کرو. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ، لوگوں نے کہا کہ ان کے بادشاہت کی علامت کیا ہوگی، تو نبی نے پھر دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ تو بنیامین کے اولاد سے ہے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ان کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے, علامت کیا ہے, کوئی علامت ہونی چاہیے. نبی نے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اس شکل میں کہ وہ جو تابوت ہے ان کے بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ تابوت نکل گئی ہے وہ واپس آ جائے گی. دعا مانگی اور وہ تابوت جو ہے نا ان پر جو لوگ حملہور ہو گئے تھے اور وہ تابوت ان سے لے کر گئے تھے اور وہ تابوت جو تھے تابوت جو تھی اس کے اندر تورات تھی اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سے جو چیزیں رہ گئی تھی بطور تبرکات جو ہے نا وہ سب کے سب بنی اسرائیل نے جمع کی تھی اور وہ اس تابوت کے اندر پڑی تھی. تو یہ لوگ جو ہے نا کامیابی ناکامی کی ذمہ دار اس تابوت کو سمجھتے تھے, جب جنگوں پہ نکلتے تو اس کو ساتھ لیتے تھے. اور یہاں عمالقہ نے جب ان کے اوپر حملہ کیا, قابض ہو گئے ان کے گاؤں بستیوں کے اوپر, تو اس تابوت کو لے کر گئے. تو وہ تابوت جہاں پڑی تھی وہاں وبائی بیماری آ گئی, وہاں سے منتقل کیا دوسرے گاؤں میں وہاں وبائی بیماری آ گئی, وہاں سے منتقل کیا ایک اور شہر میں وہاں بیماری آ گئی, لوگ پریشان ہو گئے. یہاں نبی نے دعا مانگی تھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت کو وہاں سے نکلوانا تھا. تو لوگوں نے کیا کر لیا, بیل گاڑی جو ہے نا وہ بنوائی اور تابوت کو اسی کے اوپر رکھا اور اس کو جو ہے نا بھگایا. وہ گاڑی جو ہے نا فرشتے اس کو بھگا کر یہاں لے کر آئے, تالوت کی بادشاہت میں جو ہے لے کر آئے اور انہوں نے وصول کر لیا اور قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ آ گئی وہ تابوت, اس کے اندر تورات سارا سامان جو ہے نا اس میں پڑا ہوا. پھر لوگوں نے مان لیا کہ ہاں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, کوئی انکار کی وجہ باقی نہیں رہی. اچھا فلما کہاں چلے گئے, وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه, نبی نے کہا کہ ان کے بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃن, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس تابوت بھیجیں گے اور اس کے اندر کیا ہوگا, اس میں تورات ہے, میرے رب کو تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے, تمہارے طرف کی طرف سے تورات ہے. وبقیت مما ترک آل موسیٰ, اور وہ بقیہ سامان چیزیں ہیں جو آل موسیٰ آل ہارون نے جو ہے نا چھوڑ رکھے ہیں, تحملہ الملائکہ, فرشتے جو ہے نا ان کو اسی گاڑی کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے, وہ بگا کر جو ہے نا یہاں لائے. ان فی ذلک لآیۃً لکم, اس میں تمہارے لیے کیا ہے نشانی ہے, ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھتے ہو. فلما فصل تالوت بالجنود, جب تالوت لشکر لے کر نکلا باہر نکلا, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو فرمایا قوم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے آگے جو ہے نا ایک نہر کے ساتھ, پیاس لگی تھی, فمن شرب منہ فلیس منی, جو پیٹ بھر کر پانی اس سے پیے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے, ومن لم یتعامہ فإنہ منی, اور جو چکے گے بھی نہیں وہ بھی ہمارا ساتھی ہے, الا من اغترف غرفۃ بیدہ, ہاں اگر چلو سے تھوڑا پانی اٹھا کر جو ہے نا پیے گا تو وہ بھی ہمارا ساتھی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ جا سکے گا. فشربوا منہ الا قلیلا منہ, جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو بیلوں کی طرح, بیلسوں کی طرح, ہنٹوں کی طرح منہ لگا کر اتنا پیا کہ سیر ہو کر جو ہے نا پیا, اور پھر اسے کیا پیاس بجھی نہیں, پیاس اور بڑھ گئی بطور عذاب. تو سب نے جو ہے نا بہت زیادہ خوب پیا, الا قلیل منہم, بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ, جب تالوت جو ہے نا آگے نکلے اور جو ایمان والے تھے وہ بھی آگے نکلے, قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنوده, تو لوگوں نے کہا کہ آج تو ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے جو ہے لشکر سے جو ہے نا نمٹنے کا, اس لیے کہ افراد بہت کم ہیں, فکر لاقی کوئی. قال الذين يظنون انهم ملاق الله, کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جو ہے نا اللہ سے ملیں گے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, خطبہ دیا, بہت کم جماعتیں جو ہے نا وہ غالب آتی ہے بڑی جماعتوں کے اوپر اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کی مدد سے, واللہ مع الصابرین, ہم جو ہے نا صبر اختیار کریں گے, اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, اور جب یہ لوگ سامنے ہوئے جالوت اور جالوت کے لشکر کے, دعا مانگی مجاہدین نے, ربنا افرغ علينا صبرا, یا اللہ ڈال دے ہمارے دلوں کے اوپر صبر کو, ثابت قدم رکھے ہم, وثبت اقدامنا, اور میدان جنگ کے اندر ہمارے قدموں کو جو ہے نا جمع کے رکھے, وانصرنا على القوم الكافرین, کافر قوم کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرما, فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، مسلمانوں نے جالوت کو شکست دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داود چرواہا تھا، تین پتھر اس نے جو ہے نا اٹھا رکھے تھے، اور جالوت جو تھا وہ زرے پہ زرہ پہنا ہوا تھا، اور سر کے اوپر بھی خود تھا، اور اس نے جب ایک پتھر مارا چہرے پہ لگا، دوسرا پتھر مارا وہ بھی چہرے پہ لگا، تیسرا پتھر مارا وہ بھی چہرے پہ لگ گیا، اور وہ پیچھے گرے اور مر گیا۔ جب مر گیا تو لشکر جو ہے نا وہ خود بخود پسپا ہو گئی اور شکست خوردہ ہو گئی۔ وقتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہ سکھایا، اس کا علم عطا فرمایا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتے، لفسدت الارض، تو ساری دنیا فساد سے بھر جاتی۔ لیکن اللہ کا دستور ہے، ایک جو ہے نا طاقت اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت کے پٹوانے کے لیے دوسروں کو پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ طاقت کو طاقت سے نہیں پٹواتا، طاقت کو کمزور سے پٹواتا ہے۔ نمرود کو کس سے پٹوایا؟ مچھر سے پٹوایا۔ روس کو کس سے پٹوایا؟ افغانیوں سے پٹوایا۔ 52-53 ممالک کو کس سے پٹوایا؟ طالبان سے پٹوایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کھل کر سامنے آ جائے۔ اگر سپر طاقت کی پٹائی لگا دے تو پھر اللہ بیچ میں نہیں آئے گا، اللہ کی طرف کسی کا ذہن نہیں آئے گا، ہر یہ کہے کہ طاقت نے طاقت کو پیٹا۔ لیکن جب کمزور طاقتور کو پیٹے گا اور اس کی پٹائی لگائے گا تو پھر فوراً جو ہے ذہن کس کی طرف جائے گا؟ اللہ کی طرف جائے گا کہ اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے کمزور بے کس لوگوں نے کیا کر دیا، دنیا کے سپر طاقتوں کو شکست دے دی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی دفع نہ کرتے بعض لوگوں کے شر کو بعض لوگوں سے، لفسدت الارض، تو ساری دنیا فساد سے بھر جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والا ہے مخلوقات کے اوپر۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک، یہ اللہ تبارک و تعالی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ، یہ ہماری آیتیں ہیں جو ہم آپ کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں اپنے نبی کی زبان سے حق کے ساتھ، اس بات نبوت ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ سب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اور ہمارا نبی، ہم نے اپنے نبی کے اوپر ان آیتوں کو نازل کیا، اور ہمارا نبی اپنی زبان سے اللہ کے کلام، اللہ کی آیتوں کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک آپ جو ہے نا اللہ کے، آپ جو ہے نا میرے رسول ہیں، آپ میرے کیا ہے، رسول ہے، یہ اس بات رسالت ہے۔ تو اگر یہ رسول نہ ہوتے تو حقیقت کے عین مطابق یہ تمام کے تمام خبریں کیسے ملی، کہاں سے ملی؟ پھر تو حقیقت کے عین مطابق یہ خبریں مل جانا اور پیغمبر کا اس کو جو ہے نا پڑھ کر آپ کو سنانا، یہ سب کے سب کیا ہے، یہ رسول کے جو ہے نا سچائی کی علامت اور دلیل ہے۔ پھر کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض، یہ انبیاء کا سلسلہ ہے جن میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، یہ فضیلت کی صورت ہے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا، ورفع، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، بعض کے مقام اور درجوں کو اللہ پاک نے کیا کر دیا، بعض کے مقابلے میں بہت جو ہے نا بلند کیا ہے، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح دلائل ان کی نبوت کے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کے جو ہے نا قوی کیا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو انبیاء کے بعد تھے جبکہ ان کے پاس جو ہے نا صاف احکامات آ چکے تھے۔ ولیکن اللہ، مطلب یہ ہے کہ لوگ سب کے سب کیا ہوتے، مسلمان ہو جاتے، ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر، لیکن لوگ اختلاف کی طرف چلے گئے، بعض لوگ جو ہے نا واضح آیات بینات آنے کے بعد ایمان کی طرف آ گئے اور بعض کفر کی طرف چلے گئے۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو یہ آپس میں نہ لڑتے، سارے کے سارے کیا ہوتے، مسلمان ہوتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اختیار کو رکھا ہے۔ راستے دونوں بتا دیے. ساتھ ساتھ اللہ پاک نے چونکہ دنیا دار الامتحان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبر کسی کے اوپر نہیں کیا ہے, اختیار دیا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے, دو راستے آپ کے سامنے ہے, نجات کا راستہ, تباہی کا راستہ, شیطان کا راستہ, اللہ کا راستہ, یہ دو راستے آپ کے سامنے ہے, اب آپ کی مرضی ہے, آپ ان دو راستوں میں سے جس راستے کو اختیار کرنا چاہے اختیار کرے, لیکن یاد رہے اس راستے کی انتہا پر جہنم ہے اور دوسرے راستے کی انتہا پر کیا ہے, جنت ہے. شیعہ عورت کے ساتھ نکاح جائز ہی جائز نہیں ہے, پہلے آپ جو ہے نا اس کے مسئلے کو حل کرے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے, تو حکم خود بخود جو ہے نا لگ جائے گا. اگر وہ مسلمان ہے تو پھر جائز ہے, اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. پہلے تو آپ دوسرا مسئلہ جو اس سے پہلے کا مسئلہ ہے وہ حل کریں. آپ نے کسی غلام کو بذات خود خریدا تو ہے لیکن بیچا ہے, آزاد کیا اپنے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور, اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين, اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولاي عز وجل ہم سب کا بیٹنا قبول فرما, خدایا قرآن مجید صحیح طریقے سے سیکھنے سکھانے کے توفیق عطا فرما, خدایا قرآن مجید کی نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما, جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما, خدایا یہ ساری محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, جو بیمار ہے مولا عز و جل شفا کاملہ عاجل عطا فرما, جو لوگ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہمارے ساتھ شریک ہے, براہ راست ہے یا نیٹ کے ذریعے سے ہے, مولا عز و جل سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
چائے پی لیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کون سا وقوع ہوا تھا؟ سورۃ النساء کو تھوڑا سمجھانا ہے. اس کے بعد ابھی رمضان سے پہلے ہی آپ کی مفصل ترتیبوار پھر سمجھاؤں گا کہ بھئی پہلے باب میں کیا ہونا چاہیے, پھر اس طرح چیزیں سمجھائیں گے. قرآن پاک میں یہ سورت جو ہے کون سی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے نا, پورا نہیں ہوا تھا. جی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دو نقطوں کو آپ یاد رکھیں. ایک یہ کہ زیر الفروض کا آپ کو عدد معلوم ہو کہ زیر الفروض کل کتنے ہیں؟ 12. کل سمجھا دیے. ان میں سے پہلا آیت جو ہے اس میں والدین کا ذکر ہے, اور اولاد کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, کس کا؟ والدین کا اور اولاد کا. لیکن یہ جو ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ذوی الفروض وہ ہیں جن کے حصص کتاب اللہ میں ذکر کیے ہوئے ہوں, اس میں تھوڑا سا ابہام پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سبا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ جس طرح ثبوت وارث ہونے کا ذوی الفروض کا کتاب اللہ سے ثابت ہے, ایسا ہی کس سے ثابت ہے؟ دیکھو مفصل باتیں آئے گی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس ادارے پر, میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فضل کیا ہے, اللہ ایسا بھی ترقی دے. قرآن پاک, ایسے اقوال صحابہ کے موجود ہیں کہ جب جو قرآن سیکھے گا میراث ساتھ نہیں سیکھے گا تو برکت سے محروم ہوگا. یاد رکھو, واحد یہ جگہ ہے کہ قرآن پاک کے سیکھنے کے ساتھ وراثت کو بھی سمجھایا جاتا ہے. سمجھ گئے نا, صحابہ کے اقوال پہ عمل ہے, اجماع پر عمل ہے, لہذا اس کو لازمی سمجھیے. کتابوں میں یہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے جیسے ایک آدمی خارجی طور پر اپنے تجربے یا مثال سے یا مشق سیکھے, یہ ضروری ہوتا ہے. کل آپ نے ایک بات پڑھ لی کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, ٹھیک ہے نا, اللہ نے مذکر اور مؤنث کے لڑکوں کا فرق واضح کر دیا. یہ بھی بتا دیا کہ اس کا حصہ اتنا ہوگا اور اس کا اتنا ہوگا, اور پھر یہ بتایا کہ اگر لڑکیاں صرف ہیں, کیا ہیں, تو ایک لڑکی ہو تو کتنا ہے؟ نصف. ایک سے زیادہ ہو جائے تو. اچھا, لڑکوں کا ایک کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہاں, اسبا تو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو آپ نے, میں نے سمجھایا تو مجھے یاد ہے. سوال یہ اٹھے کہ لڑکی ایک ہے تو اس کا حصہ مقرر کیا, مقدار بتایا کہ ایک لڑکی کا حصہ کتنا ہوگا؟ نصف. اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگر ایک لڑکا ہو تو اس کا مقدار تو اللہ نے نہیں بتایا. نہیں نہیں, یہ تو جب مؤنث بھی ہو مذکر بھی ہو اس حالت کا بیان ہے. یہ حصہ جو ہے کہ جب آپ تقسیم کرو گے مذکر بھی ہے اور, تو وہ اللہ نے بتا دیا کہ مذکر کو دو دے اور مؤنث کو ایک دے, بتا دیا نا. اب اگر صرف مؤنث ہے اس کا بھی بتا دیا کہ ایک ہو تو آدھا دو, دو ہو تو سلسان دو, یہ کن کا ہے؟ صرف مؤنث کا نا. مذکر ہو مؤنث ہو وہ بھی بتا دیا, اگر صرف مؤنث ہے تو وہ بھی بتا دیا, لیکن وہ جو صرف مذکر ہو وہ کیوں نہیں بتایا؟ بھائی آپ دوسری طرف آ رہے ہیں, میں دوسری ایک طرف آ رہا ہوں, میری بس سوال کو سمجھو. یہاں سے عصبیت ثابت کر رہا ہوں کیا کہ یہاں لڑکا اگر ایک ہے تو وہ چونکہ سارے مال کا واقع مال ہے, مالک ہے, اس کا خاص مقدار نہیں ہے کہ بیان کیا جائے. اگر خاص مقدار ہوتا جیسا مؤنث کے لیے بتایا تو ادھر بھی بتا دیتے, اس لیے کہ مقام بیان پر بیان کرنا لازمی ہوتا ہے. جہاں کس چیز کی بیان کرنا ضروری ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا لازمی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اولاد کے باب میں مؤنث اور مذکر کا جب اکٹھے ملے ہوں مکس ہو, اس کا بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے. اگر کیا ہو, صرف مؤنث ہیں تو اس کا بھی بتا دیا, لیکن اگر صرف لڑکا ہو ایک ہو یا دو ہو اس کا تو نہیں بتا, اس کا خاص مقدار نہیں بتایا. اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سارے مال کا مالک ہے، اصحابہ کی حیثیت ہے، لہذا خاص مقدار تا ہی نہیں جو بیان کر لیتے، تو کیا ثابت ہو گیا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اصحابہ ہے، بھئی اگر پوچھے اصحابہ کہاں سے ثابت ہے پھر کیا بولو گے؟ یہاں متعین حصہ نہیں بتایا، یہی چیز اب دوسری جگہ بیان کر رہا ہوں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. جس طرح کتاب یعنی ذوی الفروض کے حصص قرآن کریم میں ذکر ہیں، ایسے ہی کس کا ذکر ہے؟ بولو، اصحابہ کا بھی ذکر ہے. یہ ضرور ہے کہ ذوی الفروض والا حصہ متعین ہے. کیا ہے؟ متعین ہے، اور اصحابہ کا کبھی زیادہ کبھی کم کبھی پھر ہوتا بھی نہیں. اصحابہ والا حصے کی کیفیت الگ ہے، کیمیت الگ ہے، اور ذوی الفروض والا کیمیت اور کیفیت ایک جیسے ہے. اب فرق سمجھ میں آیا کہ بڑا باریک سوال ہے، سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھیں، لیکن اس کو سمجھے. جس طرح ذوی الفروض کا حصے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیے ہیں، ہر موقع پر اللہ نے تذکرہ کس کا بھی کیا ہے؟ اصحابہ کا بھی کیا ہے. تو اصحابہ کے حصے بھی، اصحابہ کے حالات بھی کس سے ثابت ہو گئے؟ قرآن سے ثابت ہو گئے. اس لیے وہ جو بعض اوقات عبارات تو ایسا وہم پیدا کر لیتے ہیں، ما لہم سہام مقدر فی کتاب اللہ، یہ مقدر کا لفظ سے تو تعین ہو جاتا ہے، ورنہ نفس ذکر میں، نفس ثبوت میں جس طرح ذوی الفروض کا ہے ایسے ہی کس کا ہے؟ اصحابہ کا. اب نقطہ سمجھ میں آ گیا. اب یہاں دوسرا سوال ہے، یہ میرا خیال تھا کہ آج یہ چیزیں آپ کو بتاؤں، آیات سمجھ میں آ جائیں گی تفسیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والدین کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ والے ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فان لم یکن لہ ولد، جب میت کی کوئی اولاد نہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ان کے ورثہ میں کون ہے؟ صرف ماں اور اولاد، اور کوئی وارث نہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بندہ مرا ہے، اس کے ورثہ میں ماں ہے اور باپ ہے. اس مقام پر اللہ نے دونوں کے حصے کیسے بیان کیے؟ ماں کے لیے تعین کر دیا کہ ماں کا حصہ تو تیسرا ہوگا، اور باپ کے لیے تعین کیا. کیوں؟ چونکہ اس کا حصہ عصبیت کا ہے، اور عصبیت میں سارا اس کا ہوتا ہے، تعین نہیں ہوتا ہے، مقدار نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا بیان نہیں ہوا، اور باقی سارا باپ کا ہو جائے گا. تو یہاں دو ثلث بھی کتاب اللہ سے ثابت ہو گئے، اور ثلث بھی کس سے ثابت ہو گیا؟ جب ماں کو تین حصے، تیسرا حصہ دینا ہے، تو ماں کا نمال کو کتنے حصے کرنے ہوں گے؟ تین کرنے ہوں گے نا، تین میں سے ایک کس کو دے دیں، اور دو خود بہت کس کو چلے گئے؟ ماں کو چلے گئے نا. یہ طرز بیان ہے قرآن کا نہیں، دو حصے کس کو چلے گئے؟ باپ کو چلے گئے نا. تو دو حصوں کا، اس لیے دیکھیں کہیں اصحابہ کو کبھی ملتا بھی نہیں ہے کیا، اور کبھی کیا ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی. کس کے حصوں میں؟ یہاں باپ کو، بنات کو جو دو سورس ملتی تھی، یہاں باپ کو دو سورس مل گیا، نہیں مل گیا. اور لہذا کبھی سدس ملتا ہے، کبھی وہ ذوی الفروض والا ہے. پکی بات کرو، کس کا ہے؟ ذوی الفروض والا. اصحابہ والے حصے میں خاص متعین نہیں ہے. اب کیا فرق سمجھ میں آیا؟ حصہ سے ذوی الفروض کس سے ثابت ہیں؟ کتاب اللہ سے. حصہ سے اصحابہ کس سے ثابت ہیں؟ کتاب اللہ سے. فرق کیا ہے؟ شاباش، متعین کا معنی ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے. آج کی سبق بڑی بری کی ہے، غور سے سنا کرو، بار بار تنبیہ کر لیتا ہوں. اب سوال یہ ہوا کہ جب ذوی الفروض والے حصے متعین ہیں، کئی جگہ پھر مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر تو آپ اس میں کمی بیشی نہیں کرو گے نا، کیا اول میں تو کرتے ہو. اول میں کیا ہوتا ہے؟ اول کا قانون معلوم ہے؟ نہیں معلوم، سمجھا دے دو. میراث پڑا نہیں ہے سادے سے میں، ہاں تو یاد دہانی کرا رہا ہوں. اول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے قانون کے مطابق ایک مال کے حصے بنائے جس کو مخرج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیچے جب تقسیم کر دیے پڑھ لیں گے تو وہ پورا نہیں ہوتے تھے. کیا پورا نہیں ہوتے تھے؟ تو قانون یہ ہے کہ اس مخرج کو بدل دو، اس کے اس عدد کے برابر کرو جو نیچے وہ رسا کے مجموعہ حصے ہیں، اس کو اول کہتے ہیں. اول کیا ہوتا ہے؟ یعنی مخرج کو بدلنا پڑتا ہے. کس کے برابر کرنا ہے؟ نیچے آپ نے مسئلہ چھ سے نکالا تھا، نیچے جب وہ رسا کے حصے دیکھے قانون کے مطابق وہ آٹھ ہو گئے. اب اور اس کو کہتے ہیں کہ اوپر چھ کو بدل دو، مال کے حصے بھی آٹھ کرو، تو مخرج چھ کے بجائے کیا بن جائے گا؟ آٹھ بن جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں. تو جب اور کا قانون جائز ہے، اور کے قانون پر عمل ہے، تو آپ تو ذوی الفروض کے حصے کو میں کمی کرتے ہو. ہاں نہیں سمجھ گئے؟ ہاں مولانا سوال سمجھ میں آیا؟ اول میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے چھ حصے بنائے تھے تو چھ حصے مسئلہ تو مسئلہ نہیں ہو گئے کہ دو دو لاکھ بنتے تھے. اب ان حصوں کو جب آٹھ کرو گے تو پھر بھی دو لاکھ ملے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا نا. کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں جو حصے مقرر ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، بیشی نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح رد کا مسئلہ ہے. ایک بندہ مر گیا، اس کی دو ہی لڑکیاں ہیں. کتنا؟ دو ہی لڑکیاں، اور کوئی بھی نہیں ہے. مثالوں پر غور کرو. جب دو ہی لڑکیاں ہیں تو قرآن کے روح سے، شریعت کے روح سے کتنا دینا چاہیے؟ زور سے بولو. سلطان، سلطان تو دو مال کو تین حصے کر کے دو ان کو دے دے، ایک الگ ہو گیا، بچ گیا نا. کیا ہوا؟ سلطان تھا تو ہم نے مال کے تین حصے کیے تھے، ایک کو الگ کر دیا، دو ان کو دے دیے، ایک حصہ بچ گیا ہے. کیا بچ گیا؟ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ دوبارہ ان پر لوٹایا جائے گا جس جو قانون رد ہے. کیا یہ بڑے زبردست قانون ہیں؟ تھوڑا سا جذبات میں بیٹھی تاکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے پیچیدہ نقطوں کو سمجھاؤں، پھر رمضان میں اتنا سوچ ہوگا نہیں گا، ہو سکتا ہے ہوگا لیکن پھر تم پیاسے ہوں گے. اب دیکھیں کمی بھی ہوتا ہے، بولو، اور رد بھی ہوتا ہے. یہ اول اور رد میں صحابہ کا اول میں اجماع ہے، یاد رکھو. کیا بولو؟ اول میں اجماع ہے. اور اول کی تجویز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی اور تمام صحابہ نے ساتھ اتفاق کر لیا، لہذا اجماع صحابہ ہوا. آپ سمجھ گئے؟ اول کی تجویز کس نے دی تھی؟ بحث چھیڑا گیا تھا، ایسا صورت سامنے آیا کہ بھائی جو حصے ہم نے مار کے بنائے ہیں اصول کے مطابق، وہ بھی مخارج الفروض میں آیا جائے گا کہ چھ حصے کرو گے، بارہ کرو گے، چوبیس کرو گے. یہاں آپ کا ایک لفظ بھی اختیاری نہیں ہے، بتا رہا ہوں. سب کچھ کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے. آپ نے قانون کے مطابق حصے بنائے اور وہ پھر ہر ایک کو پورا نہیں ہوتے تھے، کم پڑ گئے. کیا پڑ گئے؟ مخرج کم پڑ گیا تو پھر مشورے ہونے لگے, کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ورثاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک نسبتاً قریب کا ہوتا ہے اور ایک نسبتاً دور کا ہوتا ہے, جیسا بیٹیاں ہو گئی اور جیسا جو ہے نا دادیاں ہو گئی, تو بیٹیاں قریب ہے دادی قریب ہے, ہاں بیٹیاں قریب ہے نا, جس کو شریعت کی اصطلاح میں وارث اصلی اور تھوڑا طبی ایسا بولا جاتا ہے. تو کسی نے کہا ایسا عمل کرو کہ جو بالکل قریب تر ہے ان کو پورا دو, باقی کم ہو تو پھر ان کو دے, ایسا کریں یا ان کو چھوڑ دیں. یہ تجویز شروع ہوا, مشورہ شروع ہوا کہ جب ورثاء کو پورے حصے نہیں ملتے ہیں تو ہم کیا کریں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس حصے کو کم کریں گے, جو پہلے 2 لاکھ کا تھا پونے 2 لاکھ کرو, جو پہلے ہر حصہ جو ہے 1 لاکھ کا تھا اب اس کو 80,000 کریں. تو پورا ہو گیا نا, کیا ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. جب باب آئے گا تو مفصل بات ہوگی, لیکن اب آپ کو میں اجمالاً یہ چیزیں نکتے اٹھا رہا ہوں کہ جب وہ تعریف سمجھا رہا ہوں کہ آپ ذوی الفروض کے فرض کی تعریف تو کرو, ذوی الفروض کی تعریف تو یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی مالا ہم سے ہاں مقدر فی کتاب اللہ, مقدر کا معنی متعین کردہ, کیا معنی ہے متعین کردہ, تو متعین چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے, یہ تعریف تو صادق نہیں ہے, اس لیے کہ انہیں کے حصے متعین ہوتے ہیں کہ زیادہ بھی ہوتے ہیں, اور اس لیے شراح نے یہاں یہ قید لگایا گیا ہے کہ بھائی ذوی الفروض وہ ہوتا ہے جن کے حصے متعین ہیں, کمی نہیں ہو سکتی ہے سوائے اول کے. بولو کیا معنی ہوا, اول میں ہوگی, اول قانون کو ہم نے شامل کر دیا. اس لیے قانون کس نے بنایا تھا, اجماع صحابہ, ایسا بولو نا, عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ تو تجویز تھی اور اتفاق سب صحابہ نے کیا, تو کیا ہوا, اجماع صحابہ ہوا نا, تو اجماع صحابہ لہذا اول کے وقت کمی ہوگی. آپ سمجھ گئے, اس طرح زیادتی بھی ولا یزاد, ان کے حصے میں زیادتی نہیں ہوگی الا بالرد. اب یہ تعریف اس رجی میں صراحتن نہیں ہے تو میں نے سمجھا دی, فرق سمجھ میں آ گیا. ذوی الفروض کا جو ہوتا ہے, بولو, ذوی الفروض کے حصے جو ہوتے ہیں وہ کتاب اللہ میں مقرر شدہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن اجماع بھی حجت ہے, صحابہ کے اجماع بھی حجت ہے, حدیث بھی حجت ہے, سب کچھ حجت ہیں. تو ان میں جو تعین ہے یہ تعین سوائے رد کے, یا آگے بھی بولو, اور کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ جامع تعریف کس کی ہو گئی, ذوی الفروض کی ہو گئی. اب آؤ عصبا کی طرف, عصبا کے جو حصے ہیں وہ بھی کتاب اللہ سے خص کیے گئے ہیں, ثابت ہیں, لیکن وہ اسی طرح متعین کردہ نہیں ہے, اس میں کمی بیش ہوتی رہتی ہے, کبھی زیادہ بچ جاتا ہے, چونکہ وہ باقی ماندہ کا مالک ہوتے ہیں, ان کا حصہ باقی ماندہ ہے. بولو, جیسی بیٹی کا حصہ نصف ہے, آپ سے کوئی پوچھے سبا کا حصہ کیا ہے تو کیا بولو گے, ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچا ہوا کتنا ہے کتنا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگر نہیں بچا ہوا پھر کیا ہوگا, پھر خالی ہاتھ جائے, کیا جائے. تو عصبا کا حصہ ذوی الفروض سے بچا ہوا ہوتا ہے اور اس میں تعین نہیں ہے کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر بچا ہی نہیں ہے تو کیا دے گا. تو عصبا کے حصے کے مفہوم میں کیا شامل ہے, یعنی ذوی الفروض سے بچا ہوا, ایسا بولو نا, کس سے بچا ہوا, ذوی الفروض سے بچا ہوا حصہ یہ کس کا ہوتا ہے. تو فرق کیا ہوا مولانا, جو حصہ عصبا کا ہے اور جو حصہ ذوی الفروض کا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے, اس میں تعین ہے اس میں نہیں, کیا تعین کس میں ہے اور عصبا میں, آپ سے میں ابھی تو آپ کو یہ عبارت سمجھ میں آنا چاہیے کہ جہاں یہ عبارت آتی ہے کہ مالہم سیام مقدر فی کتاب اللہ, اس میں تھوڑا سا ابہام ہے, تشریح کرنی پڑے گی. کیا ہے بولو؟ اضافہ بھی ہوتا ہے اور بولو کمی بھی ہوتی ہے, اور دونوں قانونوں کو ساتھ لگانا ہوگا. بِاللہ استثناء کرنا پڑے گا, اللہ بالعول یا بالرد. یہ بات سمجھ میں اچھی طرح آ گئی, اور غقہ حصہ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا. یہ کبھی نہ کہیں, طلباء کا کبھی کبھی اس طرف نقطہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی کتاب الزیر الفروس کا حصہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے اور اصبا کا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. دو جگہ میں نے اصبا کا حصہ ثابت کیا نہیں کیا. مذکر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بیان میں, اولاد کے ذکر میں مکس اولاد کے بھی حصے متعین کر دیے جب مذکر مؤنث دونوں ہوں, اور جب خالص مؤنث ہوں اس کی بھی متعین کر دیے, لیکن خالص مذکر کا تو نہیں بتایا چونکہ اس میں مقدار متعین نہیں تھا. اور یہ مقام بیان ہے, عجیب بیان کے وقت تو ضروری تھا لیکن یہاں مقدار تا ہی نہیں, لہذا بیان کی ضرورت نہیں رہی. حل ہو گیا. اسی طرح یہاں پر کون اسوا ثابت ہوا؟ ہاں بولو. باپ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, بیٹوں کی کر رہا ہوں. بیٹا کیا ہوا؟ اسبا. ٹھیک ہے, اسبا میں قید بڑھاؤ مولانا. اسبا کا حصہ متعین نہیں ہے. کیا بولو؟ نہیں ہے, بچھا ہوا ہوتا ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو. اگر ذو الفروض ہو نہیں پھر بولو, زور سے بولو نا, سارا اس کا ہے, ثابت ہو گیا نا. اسبا کا حصہ تو عدم ذو الفروض کے عدم موجودگی میں سارا ہوتا ہے. اب ایک آدمی کا بیٹا بھی ہے. کیا ہے؟ بیٹا بھی ہے, اور اس کا پوتا بھی ہے, تو پوتا وارث ہو گیا نہیں؟ ہاں, یہاں انگریزی قانون سے جھگڑا ہے جو میں وقف وقف سے کہتا ہوں. قرآن کو سمجھا کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتایا ہے کہ جو اس تقسیم کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار ہے. آخر میں یہی آئے گا, اس تقسیم کی بات آیت کے آخر میں یہی آئے گا. اور جو اس کی نافرمانی تقسیم نہیں کرے گا, اس کے مطابق نہیں چلے گا, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب بتاؤ کسی کو اختیار ہے؟ جو جرگے والے بیٹھتے ہیں, مولوی صاحبان تقسیمات کرتے ہیں, ان کو یہ بتاؤ اتنا فیصلہ کرو جس پر آپ کا اختیار ہو. کیا بولو؟ جو آپ کو جہاں اللہ نے آپ سے اختیار لیا ہے اس پہ بات نہ کرو. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہاں پر چونکہ اصحاب سارے مال کا مالک بن جاتے ہیں, لہذا بیٹے کا حصہ پورا کا پورا ہے, آپ پوتے کو نہیں دے سکتے ہو. آپ یہ نہ کہیں وہ شیعوں والے سوالات جوابات ہوتے ہیں, بھائی یتیم بوتوں کا آپ اس طرح کرتے ہیں, وہ اسے محروم کر لیتے ہیں. کس نے کہا ہم اس کو محروم کرتے ہیں؟ اس کے اور طریقے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں. جی بارش والے عذاب فریدم. جی تھوڑا سا میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لیتا ہوں, میرا ایسا ایسا ہی ہوگا. ایک ضابطہ سمجھو لیکن صحیح سمجھو. تو کون سے ضابطے سمجھ میں آ گئے آج؟ نہیں نہیں, اور تو میں نے اس لیے کہا, تعریف سمجھا رہا تھا کہ ذوی الفروض کسے کہتے ہیں. ذوی الفروض جو بارہ ہیں ان کے حصے متعین ہیں. کیا بولو؟ متعین ہیں, اس میں کمی بیشی سوائے اول اور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ اور اصحاب قرآن سے سارے ثابت ہیں. اصحاب جو ہوتے ہیں ان کے حصے متعین نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ وہ بچے ہوئے کا مالک بن جاتا ہے, اور عز و الفروس کے عدم موجودگی میں سارے کا مالک ہوتا ہے. کیا ہے بولو؟ تو اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بولو بیشی بھی ہو سکتی, اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے سبا کے حصے کی تعین مشروط ہے. کیا ہے بولو؟ مشروط ہے کہ ذوی الفروض سے بچا ہو. کیا بولو؟ اگر بچا نہ ہو تو کیا دے گا؟ تو میں نے آج کا جو سبق کا خلاصہ ہے اس پر میں سبق بس کر رہا ہوں, تو وہ ذیل فروض اور سبا کے حصوں کی تعریفات پر میں نے تھوڑا زور دیا. اس کو دوبارہ بھی سمجھے, اگر نہ سمجھے تو بتا دیں, تو پھر آگے سبق آسان ہو جائے گا. اور دو آیات میں والد کو بھی سبا ثابت کیا اور بیٹے کو بھی سبا ثابت کر دیا. بس دعا کر اللہ مطلب اللہ رب العزت ہمیں علم نافع نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صحیح کامل تعلیم القرآن کریم کی اور صحابہ کے علوم کے مطابق عمل کرنے کی بھی عمل توفیق نصیب فرمائے. حضور کے نصائح ہمیں نصیب فرمائے. جو وفات ہو گئے ہمارے سارے کے سارے کے لیے دعا کرو, خصوص ہمارے شیخ مرحوم, اپنے والدین سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت برکت زندگی نصیب فرمائے, حلال رزق نصیب فرمائے, حرام سے بچائے رکھے, فتنے سے بچائے. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ. بس